آپ حضرات کے لیے یہاں کھانے کا انتظام بھی ہے، تسلی سے بیٹھیں، لیکن صرف آپ حضرات کے لیے جو یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں، جو اہل محلہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ نہ بیٹھیں، اس لیے نہیں کہ ہم کنجوس ہیں، اس لیے کہ کھانا ہم نے محدود افراد کے لیے بنوایا ہے یونیورسٹی کے حساب سے، اضافی ہم نے ایک دیگ زیادہ رکھی تھی یہ سوچ کے کہ غریبی میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کم پڑ جائے گی دیکھ کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے جتنے لوگوں کی رجسٹریشن کے بارے میں بتایا، میں نے کہا اس کو آدھا کر لو، آدھا نہیں، آدھے نہیں آئیں گے، کیونکہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا آئیں گے، تو اس وقت تو بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آتے واتے ذرا کم ہی ہیں، تو وہ ایک دم آ گئے کافی، تو اس لیے اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جیسے ہی یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو تو برائے مہربانی، تاکہ جو مہمان ہیں ان کے لیے کھانا کم نہ پڑ جائے، مقصد یہ، ان اہل محلہ کی توہین مقصود نہیں ہے، کہ اہل محلہ کا ہم نے بھی بہت کھایا ہے، اب وہ کہیں گے کہ اپنی باری آئی ہے تو ہمیں نہیں پوچھ رہے، بھائی مجبوری ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ محلے والوں کو الگ سے کھلا دیں گے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے بلی میں ہی کافی ہول سیل کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، میرے کوئی پتہ نہیں ایک اور شادی کر لوں پھر محلے والوں کو کھلا دوں، اس لیے چانس ہے الحمدللہ، تو فی الحال آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو یونیورسٹی کے طلبہ یا باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں گے، اس لیے بتا دیا پہلے کہ ذرا تسلی سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، نیٹ پر جب یہ چلایا ہے تو اس وقت ہم نے کھانے کا جان بوجھ کر اعلان نہیں کیا، کیونکہ خطرہ تھا آدھا کراچی نہ پہنچ جائے، بیان یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے ہوگا، پروفیسر بھی پہنچ جائیں گے، اور پورا آپ کو پتا ہے کھانے کا سن کے تو پوری دنیا آ جائے گی، مینج کرنا ہمارے لیے، ہم نے کہا آنے دو، آ جائیں گے پھر بتا دیں گے بھائی کھانے کا انتظام، تو جن صاحب نے کوئی سوال پوچھنا ہو وہ کھڑے ہو کر پوچھے تو زیادہ بہتر ہے، نیٹ پر تو دماغ پکا دیا ہے نا سوال کر کر کے، ڈشز اب ڈشز ہے تو آپ لوگ ذرا پوچھنا ہو تو بے تکلف ہو کے پوچھیں، تو یہ نا کوشش کریں گے ہم اس کا جواب دے دیں، جواب نہیں آیا تو بتا دیں گے اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے، جی 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 ہاں، تو درود و سلام میں داخل ہے یہ، بالکل داخل، جب میں سوال بھی ان کا اسپیکر پہ دوہرا دوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے نا، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ اس کے رسول تو اللہ اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے، تو ہم جو درود پڑھتے ہیں کیا یہ درود نہیں ہے، درود و سلام تو ہے نا، تو آپ کیا یعنی دیکھیں، جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے نا، اللہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں، جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو مطلب یہ کہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب ہماری طرف ہو کہ ہم صلات و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے مقصد بھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی کے لیے خصوصی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، میرے کچھ دوست ایسے ہیں جن کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کبھی تفریح کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، وہ گاڑی گانے وغیرہ سنتے ہیں اور نشہ سگریٹ بھی کرتے ہیں، میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں تو وہ مانتے نہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ان کے ساتھ گھومنا جاری رکھوں یا ان سے تعلق ختم کر دوں، اگر ان سے تعلق ختم کر دیں تو ان کو تبلیغ کیسے کروں گا، ان سے تعلق تو ختم نہ کریں آپ سگریٹ پینے کی وجہ سے، باقی یہ کہ آپ گاڑی میں جاتے ہیں اور سب مل جل کے گاڑی میں گانے وانے لگاتے ہیں تو ایسی تفریح سے اجتناب کریں، دوستی ختم نہ کریں، ایسی تفریح سے اجتناب کریں جس میں اس طرح کی فسق و فجور کی کوئی محفل ہو، یہ تو درست نہیں ہے۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، بینکنگ کی جائز صورتیں اور ناجائز صورتوں پر ایک بیان تفصیلی ہو جائے، تفصیلی بیان کا تو ابھی موقع نہیں ہے، بینکنگ پر میرا ایک مستقل بیان ہے، اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس پر انٹرنیٹ پر میرا بیان موجود ہے، وہ سن لیں، کافی تفصیلی بیان ہے وہ، یا اگر آپ ادھر بیٹھ جائیں گے پرچیاں ہاتھ سے گر جائیں گی میرے، ایک ایک کر کے پکڑاتے رہے تاکہ، کسی نے پوچھا ہے کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور بات کر سکتا ہوں؟ دیکھنا جائز ہے، ایک نظر جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، جس سے شادی ہو حدیث میں آتا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ بعض لوگ بغیر دیکھے کر لیتے ہیں، بعد میں بعض دفعہ مسئلے بھی ہو جاتے ہیں. وہ میں نے واقعہ سناتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب نے شادی کی بغیر دیکھے، تو کہیں آواز سنی تھی اس خاتون کی، بہت خوبصورت آواز تھی، تو وہ سمجھے آواز جیسی خوبصورت ہے خود بھی ویسے ہی ہوگی. میک اپ ویک اپ ڈینٹنگ میک اپ تو آپ کو پتا ہے نا، پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوتے ہیں آج کل میک اپ پہ. تو جب رخصتی ہوئی تو وہ جب اس خاتون نے منہ دھویا وہ ڈسٹیمپر اترا ہے، تو وہ بےچارے بڑے پریشان، بالکل ہی الگ ڈیزائن نکلا. تو ساری زندگی کی ایک ٹینشن. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس سے نکاح کا ارادہ اسے ایک نظر دیکھ لو. البتہ یہ دیکھنا الگ چیز ہے، دکھانا الگ چیز ہے. کسی خاتون کو حیا آتی ہے اپنے آپ کو دکھانے سے، اس کو وہ پابند نہیں ہے کہ لازمی آپ کو اپنا جلوہ کرائے. وہ آپ کسی ہیلے سے تدبیر سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنے کی اجازت ہے آپ. کیا میزان بینک میں اکاؤنٹس کی ملازمت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کھول کے رکھے نا پرچے تاکہ وہ. کیا انشورنس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ انشورنس کمپنی میں کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ انشورنس جوا ہے. جوا شریعت جو ہے نا کسی عقد کی حقیقت کو دیکھتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر ہم دونوں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں کہ 100-100 روپے ملاتے ہیں. انشورنس میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 100-100 روپے ہم ملاتے ہیں، 200 روپے ہو گئے. میں نے کہا اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ 200 آپ کے، اگر میرے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ 200 میرے، اور آپ کے 100 روپے ڈوب گئے. تو بتاؤ یہ جوا ہے یا نہیں ہے؟ داؤ پہ رقم لگائی جا رہی ہے کسی حادثے کے ساتھ. میچ فکسنگ میں کیا ہوتا ہے، آفریدی نے چھکا مار دیا تو یہ پیسے آپ کے، چھکا نہیں مارا تو یہ سارے میرے اور آپ کا نقصان. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ چھکا لگے گا یا نہیں لگے گا. تو جوا جوا ہوتا ہے، چاہے چھکے کے ساتھ معلق کر دیں اس کو یا کسی حادثے کے ساتھ. اب انشورنس میں جو آدمی قسطیں ادا کرتا ہے کمپنی میں، وہ اپنی رقم در حقیقت داؤ پہ لگا رہا ہے. ایک سال کے اندر ابا کا اگر انتقال ہو گیا تو سبحان اللہ، یہی مطلب ہوا نا، پیسہ ہی پیسہ. اور اگر اتفاق سے بچ گئے تو وہ پیسہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ پیسہ ڈوب گیا. صورتیں تو اس کی بہت ساری ہیں نا، لیکن بنیادی چیز یہی ہے. اس لیے یہ جوا ہے. باہمی تعاون کا ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس میں یہ رقمیں اس طرح سے داؤ پہ نہ لگیں. جیسے بہت ساری کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، میمنوں کی ہے کچھ، کلیانہ ٹاؤن میں یہاں بنی ہوئی ہے، وہ جائز ہے. سب لوگ مل کے رقم جمع کرتے ہیں، بھائی جس کو ضرورت ہوگی اس پہ خرچ کریں گے، شادیوں پہ اور جنازے پہ، اور یہ اس طرح سے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو انشورنس کا طریقہ ہے یہ سٹا ہے، جوا ہے. تکافل انشورنس کا متبادل ہے. کچھ علماء کرام تکافل کو جائز قرار دیا. آپ کی کیا رائے تکافل میں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں، دارالعلوم کرنگی کے علماء جائز کہتے ہیں، مگر جامعۃ الرشید میں اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے. ایک سال دو مسئلوں پہ تحقیق کی تھی، ایک میزان بینک پہ بھی، بینکنگ پہ بھی. تو بینکنگ میں تو ہم نے اپنی تحقیق کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے سے اتفاق کیا ہے. لیکن یہ جو تکافل کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں اطمینان نہیں ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے پر. تو ہمارا فتویٰ جامعۃ الرشید کا تو ابھی تک کوئی فتویٰ ہے نہیں اس بارے میں، توقف ہے، خاموشی ہے. تو لیکن کیونکہ اس تکافل کے مسئلے میں ذاتی طور پر میں نے بھی بہت تحقیقات کی ہیں، اس لیے کم از کم مجھے اطمینان نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے مقابلے میں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ اشکالات باقاعدہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس بھیجے، انہوں نے بھی ان اعتراضات کو تسلیم کیا ہے، اور تاحال تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ان اشکالات کا وہاں سے جواب بھی نہیں آیا. اس لیے میں ذاتی طور پر تو لوگوں کو یہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے تکافل میں جاب کرنا، یا اس کے کوئی اگر کسی کو اشکال ہو کوئی تکافل سے میں منسلک ہو تو آئے، اس کو بھی ہم وہ سوالات دے دیں گے، اس کے جواب دے دے تو جائز قرار دے دیں گے، لیکن اس کے کوئی جواب نہیں بنتا کسی سے. کسی کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز ہے اور کس کے نہیں؟ کس کمپنی کے؟ دیکھیں جس کمپنی کا کاروبار حلال ہے، جائز کاروبار کرتی ہے، اس کے شیئرز خریدنا بھی جائز ہے. جس کمپنی کا کام جائز، شراب کی کمپنی ہے، ظاہر اس کے شیئرز بھی حرام ہیں.
بینکوں کے شیئرز جو سودی بینک ہوتے ہیں ان کے شیئرز خریدنا بھی حرام ہے. شیئرز خریدنے میں دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, جس کمپنی کے شیئرز ہوں وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو, ایک بات. دوسری شرط یہ کہ اس کمپنی کے اثاثے وجود میں آ چکے ہوں, ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں. کمپنیاں جب شروع ہوتی ہیں نا تو صرف کچھ بھی ابھی ہوتا نہیں ہے, ابھی تو صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے شیئرز فروخت ہوتے ہیں. تو ان شیئرز کو آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں, جتنے کا شیئر خریدا اتنے ہی کی قیمت پہ تو بیچ سکتے ہیں, نفع نقصان کے ساتھ نہیں بیچ سکتے جب تک ایسٹس وجود میں نہ آئے ہوں. جب ایسٹس وجود میں آ گئے پھر اس کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے, پھر تو آپ پروفٹ پہ بیچ سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس شیئرز پہ آپ کا قبضہ ہو جائے. قبضہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دارالعلوم کرنگی والوں نے کی جو تحقیق ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں, وہ یہ کہ کم از کم 24 گھنٹے گزر چکے ہوں اس سے وہ شیئرز آپ کے نام ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کے رسک میں آ جاتے ہیں, آپ کے زبان میں آ جاتے ہیں. ادھر خریدا ادھر بیچا, جس کو فارورڈ سیل کہتے ہیں نا آج کل, فیوچر سیل اور فارورڈ سیل, یہ سٹے کی قسم ہے, یہ جائز نہیں ہے. قبضہ ہونا چاہیے آپ کا. تصویر کھچوانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں تصویر, حدیث میں بہت شدید وعیدیں ہیں تصویر کھچوانے پر, تصویر رکھنے پر بہت شدید وعیدیں ہیں. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والے. جاندار کی تصویر مراد ہے, آنکھ ناک کان چہرے کی تصویر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے, حضرت علی کو حکم دیا کہ کوئی بھی قبر جو ایک بارش سے اونچی ہو اس کو گرا دو, اور جتنی تصویریں مدینہ میں ہیں جاندار کے چہرے کی تصاویر وہ ساری کی ساری مٹا دو. اس لیے اسلام میں تصویر سازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, حرام ہے. لیکن یہاں دو باتیں ہیں. نمبر ایک, کیا ضرورت کے وقت تصویر کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے دور میں تصویر سے متعلق جو ضرورتیں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی, سیکیورٹی کے لیے اور بہت سارے چیزوں کے لیے. تو ظاہر ہے ایسے مسائل میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اجتہاد. جن مسائل کے بارے میں حدیث خاموش ہے, آپ کہیں گے تصویر کے بارے میں تو حدیث خاموش نہیں, حدیث میں ذکر ہے تصویر کا. بات یہ کہ کیا ضرورت کے وقت تصویر کا استعمال جائز ہے یا نہیں, تو یہ ضرورتیں نبی کے دور میں نہیں تھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اگر نبی کے دور میں یہ ضرورتیں ہوتی تو کیا تصویر کا استعمال جائز ہوتا؟ تو جب ضرورتیں تھی نہیں تو حدیثیں اس بارے میں کیا ہیں؟ خاموش. ایسی صورت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے علماء کو؟ بولو بھائی, اجتہاد کا, کہ اپنی دماغی صلاحیت اور علم کو لڑا کے جو چیزیں حدیث میں ملتی ہیں ان سے وہ مسائل نکالیں جو حدیث میں, بولو بھائی, نہیں ملتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. تو اب ہم نے دیکھا کہ بھائی کچھ چیزیں حدیث میں کتے کا اور تصویر کا, بعض حدیثوں میں ایک ہی جگہ ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طرح حدیث میں, جس مکان میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن خود احادیث میں اور قرآن میں شکار کے لیے کتا پالنے کی اجازت, بولو بھائی, جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو ہے بھائی؟ آپ کہیں گے یہ تو پورا پروگرام شروع کر دیا انہوں نے, کی بات تو پوری تسلی سے سمجھانی پڑتی ہے نا. کراچی کے لوگ ہیں, 3 بجے سے پہلے تو کوئی بھی نہیں سوتا نا. کل میں کہیں گیا ہوٹل پہ تو کسی نے بتایا کہ یہ 5 بجے لوگ نہاری خریدنے آ رہے ہوتے ہیں, صبح 5 بجے کراچی میں 5 بجے ڈنر ہو رہا ہے. تو اس لیے سب یہیں کے ہیں, اس لیے میرا خیال ہے اتنی جلدی نہیں آپ لوگوں کو. تو کھانا بھی ہم نے بتا دیا, اب تو کوئی جائے بھی نہیں سکتا. تو حدیث میں کیا ہے؟ کتے کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی شکاری کتے کا تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ اجازت ہے اس کی. تو بہت سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ ضرورتیں جو اس دور میں ہیں تصویر سے متعلق نبی کے دور میں ہوتی تو عین ممکن ہے اس کی بھی اجازت ملتی. اجتہاد ہے اور اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں بالکل حرام ہے, بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں ضرورت کے مواقع پر اس کی اجازت ہے. تو فتویٰ جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ضرورت کے جہاں موقع ہوگا اس کی اجازت, ضرورت ہے یا مفاد عامہ, بہت بڑا مفاد وابستہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک کلپ چلا ہے برما اسلام اور دہشت گردی کے نام سے، جو میرا کلپ چلا ہے نا، یہ ویڈیو بنائی پوری انہوں نے، عثمان بھائی نے بیان ہے اس کے پیچھے، انہوں نے بیک گراؤنڈ میں جو ویڈیو چلائی ہے وہ انہوں نے. اب وہ شروع کس بات پہ ہوا تھا؟ امریکہ سے کسی صاحب کا فون آیا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ ایک پنجاب میں ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی، اپنے آشنا کے ساتھ شادی کی تو اس کو ڈنڈوں سے کوٹ کوٹ کے مار دیا. میں جیسے ہی یہ سنا تو مجھے بھی ہوا کہ یار یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ایک عورت کو کوٹ کوٹ کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا، آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو غلط کام کیا، تو کوئی اور طریقہ بھی کر سکتے تھے اس کو سزا دینے کا. لیکن جیسے ہی میں نے آف لائن ہوا ہوں، میں اسکائپ پہ ان سے بات ہو رہی تھی، آف لائن ہوا تو فیس بک پہ میرے سامنے برما کے مظلوم مسلمانوں کی تصویر، کنٹینر کے کنٹینر جلے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کیسے لاشیں برہنہ پڑی ہوئی ہیں اس پہ میڈیا، یہ تو سوشل میڈیا ہے نا، اپنے طور پر کسی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر کے اس کو کہاں ڈال دیا نیٹ پہ. اس سے فوراً نظریہ درست ہو گیا، نہیں بھائی دہشت گرد وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہیں. 20 کروڑ کی آبادی میں ایک واقعہ اگر اس قسم کا ہوتا ہے، اس سے وہ 20 کروڑ کی آبادی دہشت گرد بن گئی. اور جو برما میں سرعام مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسے میڈیا کوریج دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اسے کوریج بھی نہیں دے رہا، وہ پھر بھی کچھ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کی، نظریات کی اصلاح اس قسم کی تصاویر پر موقوف ہے. اس کی ضرورت نہ بھی ہو، مفاد عامہ، مسلمانوں کا بہت بڑا مفاد بہرحال اس سے وابستہ ہے. جب کتا جو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کتے کی وجہ سے، اتنا بڑا جرم ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قیرات اجر اس کے اعمال میں سے کم ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، نمازیں برباد ہوتی چلی جائیں گی روزانہ، اس کے باوجود شکار کے لیے حلال. حالانکہ شکار کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ضرورت سمجھا گیا اس کو. بھائی مسلمان ہے، آپ بیان میں سنتے رہتے نا، مسلمان گوشت کھائے بغیر، سنا ہے نا آپ لوگوں، مسلمان کے لیے گوشت، ہندو ہیں جو کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر لیتے ہیں. ہمیں گوشت کھانا، وہ کسی ہندو سے پوچھا تھا، کوئی بالر تھا، کہ شعیب اختر جیسی بالنگ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا وہ گوشت کھاتا ہے، ہم کھیرے کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، وہ کیا کھاتا ہے؟ گوشت. تو ویسی بالنگ ہم کر نہیں سکتے جو گوشت کھا کے ہوتی ہے. تو مسلمان کو اللہ نے گوشت خور بنایا، تو گوشت خور کے لیے شکار بھی ضروری ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کا ذریعہ گزر اوقات ہی شکار سے ہوتی تھی، جنگل میں تیر لے کے نکلتے تھے، جانوروں کو شکار کر کے وہ کھاتے تھے، وہی ان کی خوراک تھی. کیونکہ وہ زمزم کے جہاں چشمے ہیں نا، جہاں عرب کے ریگستان، اس میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں تھا اس میں. تو اس شکار کی وجہ سے اللہ نے کتا پالنے کی اجازت دے دی. تو میں، علماء کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ضرورتیں جو یہ مفاد جو ہمارے دور میں ہیں اس دور میں ہوتی تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے. اب ہم پر وہی تو آئے گی نہیں، اجتہاد ہی کر سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اگر اجتہاد غلط ہو جائے اس کا تو بھی اس کو اجر ملتا ہے اس پہ، کیونکہ اس کے بس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بلا ضرورت تصویر کا استعمال نہ کریں، کہیں کوئی مفاد ہو تو پھر اس میں استعمال کی گنجائش ہے. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس میں کچھ کام بینک کا بھی کرنا ہوتا ہے، بینک چارجز بل کو ریکارڈ کرنا، یہ کام میں روزانہ 1 گھنٹہ کرتا ہوں، کیا اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے؟ بینک کے لیے کوئی ایسا کام اگر کر رہے ہیں نا جس سے براہ راست سودی کام میں معاونت ہو رہی ہے، پھر تو یہ 1 گھنٹے کی آمدن آپ کے لیے حرام ہوگی، اپنی تنخواہ میں سے 1 گھنٹے کی تنخواہ مائنس کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، مثال کے طور پر ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہ سوال پوچھنے والے کا تو کام کیا ہے مجھے معلوم نہیں، آپ کو کسی بینک میں ٹیوب لائٹ درست کرنی ہے، صحیح ہے نا، بینک کا ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا ہے، اس کی کمائی آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اے سی کسی کا بھی درست کیا جا سکتا ہے، اس پہ جو آپ کو آپ کی کمپنی تنخواہ دے رہی ہے وہ حلال ہے. تو آپ کا کام اگر ایسا ہے کہ براہ راست آپ سودی کام میں ملوث نہیں ہے، تو محض بینک کے لیے کام کرنے سے آپ کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی. البتہ اگر تنخواہ آپ کو بینک دے رہا ہے، ایئر کنڈیشن درست کر رہے ہیں بینک کا، کام حلال ہے، مگر تنخواہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کی کمپنی نہیں بلکہ براہ راست بینک. اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے، اس میں پھر وہی دارالعلوم کرنگی کہ علماء جائز کہتے ہیں، ہم لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک کی جو بینک کے پاس جو مشترکہ رقمیں ہوتی ہیں وہ رقموں میں حلال رقم غالب ہوتی ہے تو اس سے بینک تنخواہ دے رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں حلال غالب تو ہے مگر بینک اس تنخواہ کی نسبت اپنے پروفٹ کی طرف کرتا ہے, اپنے پروفٹ میں سے دیتا ہے, اور بینک کا پروفٹ کیا ہے؟ سودی ہے. تو یہ ان شرطوں کے میں اس کا خیال کریں. جس کی آواز آ رہی ہے بھائی, کچھ میرے دوست بینک اور انشورنس کمپنی ملازمت کرتے ہیں, جب ہم ساتھ ہوتے ہیں اس وقت کچھ کھا پی لیتے ہیں, سوال یہ کہ ان کی کمائی تو حرام ہے, ہم اس خرچے کو کس طرح مینج کریں؟ جو آپ کے دوست بینک میں یا انشورنس میں ہیں, آپ ان سے چائے نہ پیئیں, ان کو پلا دیا کریں. بھئی آواز کس کی آ رہی ہے؟ تصویر نہیں آ رہی, صرف آواز آ رہی ہے. یہ اوپر جو خادم ہے نا, ان سے بھئی یہ جو خادم لوگ ہیں اوپر, کیا نام ہے, ان سے بولو ذرا آواز آہستہ رکھیں. تو جو حرام آمدن والے ہیں ان سے آپ چائے نہ پیا کریں, اور اگر کہیں مجبوری میں بہت سخت پینی پڑ جائے تو پھر ان کو یہ بتا دیں کہ ہم یہ پی تو رہے ہیں مگر اس کے پیسے ہم صدقہ کر دیں گے. 25 روپے کی چائے ہے نا, تو آپ بولیں ٹھیک ہے آپ کے اصرار پہ میں پی رہا ہوں مگر یہ 25 روپے میں صدقہ کروں گا, پھر ٹھیک ہے آپ کے, کافی مشکل ہو جائے گی. غیر مخلد حضرات تصوف اور کشف کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھائی ان سے پوچھو کیوں نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تصوف کا نبی کے دور میں کوئی ذکر نہیں ملتا. یاد رکھیں اصطلاحات کا ذکر نہیں ملتا, تصوف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہیں. تصوف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے. تو یہ قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ہے یا نہیں؟ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ کہ ریاکاری ختم کی جائے. تو قرآن میں ہے نا ریاکاری کی مذہب, ہم یراؤن الذین ہم یراؤن, نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نام یہ تصوف کا الگ سے نہیں تھا نبی کے دور میں, اس نام سے دھوکا ہو رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو تصوف میں بتائی جاتی ہیں, جب اسلام دنیا میں غالب ہوا ہے تو ہر ہر شعبے کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. اس نام دینے کی وجہ سے بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے. باقی جو صوفیہ کے کسی کے غلط عقیدہ ہو تو اس کو ہم بھی نہیں مانتے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خود نیک کام کریں پھر دوسروں کو دعوت دیں, یہ غلط ہے. نہ خود نیک بن سکیں گے نہ دوسروں کو دعوت دے سکیں گے, دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. جو بھی یہ کہتے ہیں نا پہلے میں یہ کر لوں, ہم جب طالب علم تھے تو خیال ہوتا تھا ہفتے سے محنت شروع کریں گے. کب سے؟ آج تو چونکہ بدھ ہے یا منگل ہے تو یہ تو کوئی سیٹنگ نہیں بیٹھے گی. یا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار نمازی بننا ہی ہے تو مہینے کی پہلی تاریخ سے, ہفتے سے, یکم محرم سے. تو ایسا آدمی بن جائے گا؟ بھائی جو کام ہے شروع کر دو. تو اپنے آپ کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں لگے رہیں, دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, خود بھی بن جائیں گے دوسرے بھی بن جائیں گے. دوسروں کو نہیں بنا سکے تو اپنی نیکی اس کا تلافی کر لے گی, اور جتنا دوسروں کو بنا دیا کچھ آپ میں کمی رہ گئی تو دوسرے لے جائیں گے, بھائی اللہ یہ نماز میں نے اس کی وجہ سے پڑھی ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی ثواب دے دے, تو فائدہ ہو جائے گا. ممکن ہے کسی کو اس پر اشکال ہو کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے, یہ قرآن میں ہے. یہ سوال ہوگا, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پہلے یہ بتائیں. قرآن میں آتا ہے لیما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. دوسرے کو گٹکا چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں اور خود مین پوری استعمال ہو رہی ہے. تو قرآن میں ہے نا کہ دوسروں کو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. یاد رکھیں یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن مجید اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف ترجمے سے پڑھنا کافی نہیں ہے, قرآن ہمیشہ کسی ماہر سے پڑھنا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا خود سے قرآن پڑھ پڑھ کے آدمی عالم بن جاتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کسی ماہر عالم سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. لما تقولون, یہاں جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات مت کرو, ایسا قول مت کرو جس پر عمل نہیں کرتے, یہاں قول سے مراد دعوی قول ہے. قرآن میں بعض کاموں کا ذکر ہے, تذکرہ کام کا ہوتا ہے مگر اس کام کا ارادہ مراد ہوتا ہے, تذکرہ کام کا ہوتا ہے مگر اس کام کا دعویٰ مراد ہوتا ہے, اور بعض دفعہ تذکرہ کام کا ہوتا ہے اور مراد بھی کام ہی ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا اقمتم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، مسا کرو، پاؤں کو دھو. سوال پیدا ہو جب نماز کے لیے کھڑے ہی ہو گئے تو اب دوبارہ وضو، یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں تو بتا دیں، ترجمہ میں تو یہی لکھا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنا چہرہ بھی دھو اپنے ہاتھ. یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے، یہ پہلے کا لفظ نہیں ہے. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو تھوڑیوں تک، اپنے ہاتھ کو دھو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم سر کا مسا کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو، الى الكعبين ٹخنوں تک. اب آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کی روشنی میں نماز پڑھنے گئے، اقامت ہوئی، کھڑے ہو گئے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، جب کھڑے ہو گئے پھر اب وضو کرنے جا رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ وضو پہلے کرنی چاہیے تھا. وضو کب کرنا چاہیے تھا؟ پہلے. آپ کہتے تجھے تو قرآن ہی نہیں پتا، اس لیے کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو، قرآن میں جو لکھا ہے وہ پڑھو. یہ تمہیں مولویوں نے بتایا مسئلہ کہ پہلے وضو کرو بعد میں نماز. قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے پہلے ہو، وضو نہیں آ رہی بات. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے تو وہ بتا دیتا آپ کو. تو قمتم کا مطلب ہے اذا اردتم القیام، فعل بول کر ارادہ ہے، فعل مراد ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب میری شادی ہوگی آپ کو مجلس میں بلاؤں گا. کیا مطلب؟ جب شادی کا پکا ارادہ ہو جائے گا. ہو ہی گئی تو مجلس تو ختم ہو گئی نا نکاح کی. تو مراد کیا ہے؟ جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو. مراد لفظ کھڑے ہونے کا ذکر ہے، مراد کھڑے ہونے کا ارادہ محذوف ہے. تو کہتے ہیں مجاز بحذف مضاف، بعض چیزیں کلام میں اختصار کی وجہ سے کاٹ دی جاتی ہیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں، بیان آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں بھائی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، میں لیٹ پہنچوں گا. دوسرے کا گاڑی کیسے پنچر ہو گئی بھائی؟ تو آپ بتائیں بھائی گاڑی کا ٹائر تو بولو، ٹائر بولو نا، گاڑی تو نہیں پنچر ہو سکتی. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی شارٹ کٹ میں ٹائر کو میں نے حذف کر دیا، کیونکہ پتا ہے کہ پنچر ٹائر ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا میں تین ڈشیں کھا گیا، تین پلیٹیں کھا گیا. کہتا ہے یار میں تو ایک پیالی نہیں کھا سکتا، تم تین پلیٹیں کھا گئے. تو وہ کہتے ہیں بھائی پلیٹ کا مطلب جو پلیٹ کے اندر کھانا تھا. تو یہ مجاز ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اللہ کو پتا تھا ان یہ سمجھدار لوگ ہیں. مراد کیا ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. اسی طرح بعض دفعہ دعوی فعل مراد ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو، کیا مطلب؟ ایسی باتوں کے دعوے مت کرو جو کرتے نہیں ہو. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے. صحابہ کرام میں بعض حضرات نے کہا کہ بھائی جہاد فرض ہونا چاہیے، فرض ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کر کے دکھائیں گے. دعوے کیے، جب فرض ہوا تو بعض لوگ کیا ہونے لگے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیما کتبتا علینا القتال، اے اللہ تو نے ہمیں قتال کیوں فرض کر دیا، اے اللہ تو ہمیں جو ہے نا موت دینا چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسی بات کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ دعویٰ تو یہ تھا میں کر کے دکھاؤں گا. سب صحابہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوا، زیادہ جو صحابہ تھے وہ تو تیار تھے اس کے لیے. اور بعض نے لکھا ہے کہ منافقین کی طرف سے ہوا تھا، ان کو اہل ایمان مجازن کہا گیا ہے. تو دعویٰ فیل. تو آپ یہ تبلیغ کا یہ طریقہ جائز ہے کہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے مگر دوسروں کو نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. ہاں دعوے آپ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھنا بھائی کوئی موقع آیا قربانی کا میں کر کے دکھاؤں گا، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ کہ میں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. پھر جب وہ موقع آئے گا تو پھر قرآن حدیث آپ سے کہے گا، اللہ اس کے رسول آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی ان کی تعلیمات، کہ بھائی آپ نے ایسی بات کے دعوے کیوں کیے جس پر آپ عمل نہیں کرتے. تو دعویٰ کبھی ایسی بات کا نہ کیا کریں، بڑے بڑے دعوے جو اس پر عمل نہیں کرتے. باقی تبلیغ ایسی بات کی کرنا جائز ہے جس پر خود عمل نہیں ہے. اسی نیت سے کر دیا کریں تاکہ اللہ عمل کی توفیق دے. جو آدمی دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اللہ اس خود بھی اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے. داڑھی مڑوا کر نماز پڑھنا، حج کرنا، روزے رکھنا ایسا ہے جیسے گناہ کی حالت میں عبادت کرنا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، داڑھی مڑوانا بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حج عمرہ کرنا ہی چھوڑ دیں. اسی نیت سے نماز پڑھ لیا کریں کہ نماز کی برکت سے داڑھی رکھنے کی توفیق مل جائے گی. اگر اس چکر میں نماز ہی چھوڑ دی کہ داڑھی کے ساتھ داڑھی کٹوا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو دگنے دو جرم ہو جائیں گے. وہ ہے نا، ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کو ستانا اتنا گناہ ہے اور اس کی خدمت اتنا ثواب، ذرا سا اس کے سامنے اف کرو گے ساری نیکیاں برباد. اس نے کہا یار یہ بوڑھی ماں کے تو بڑے حقوق ہیں. تو اس نے کیا بندوق لے کے بوڑھی ماں کو گولی مار دی کہ مائی دنیا سے چلی جائے تاکہ اس کی ناشان میں گستاخی ہو. تو بتاؤ ڈبل مجرم بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ وہ گستاخیاں کر رہا تھا, وہ کم درجے کا گناہ تھا, گولی مار دی, یہ تو اس سے بڑا جرم ہو گیا. گستاخیاں کر کے توبہ بھی کرتا رہتا, کچھ اصلاح بھی کرتا رہتا. داڑھی کٹانا بڑا جرم ہے, لیکن نماز ہی چھوڑ دینا, حج عمرہ ہی چھوڑ دینا, یہ اور بھی بڑا جرم ہے. داڑھی بھی رکھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ حج عمرے کی بھی کوشش کریں. میرے گھر والے ایک الگ مسلک سے ہیں, میرے اندر اسلام کی وجہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب. اگر میں تبلیغ میں وقت لگاؤں اور والد ناراض ہو جائیں کیونکہ وہ بریلوی ہیں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ تبلیغ میں وقت لگانا اپنی اصلاح کے لیے اس زمانے میں بہت ضروری ہے, تو تبلیغ میں وقت لگائیں, والدین کی خدمت بھی کریں. ایک صاحب میں نے دیکھا, وہ ان کے والد بریلوی تھے, یہ خود تبلیغ میں تھے, دیوبندی تھے. تو میں جب ان کے گھر جاتا, میرے کیونکہ رشتہ دار بھی لگتے ہیں وہ, تو والد صاحب نے ادھر لگا ہوئے یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد. انہوں نے اس کے نیچے اسٹیکر لگا ہوئے صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ. اب ابا اور بیٹے کی جو ہے نا ایک ٹسل چلتی رہتی تھی, جنگ چلتی رہتی تھی. تو میں نے ان کے بیٹے کو سمجھایا, ابا کو نہیں سمجھایا. میں نے کہا یہ تمہارے ابا ہیں اور تم کیا ہو؟ اگر تم ابا ہوتے ہیں نا پھر ٹھیک تھا, یہ تم بیٹے ہو تو بیٹے بن کے رہو. انہوں نے یا رسول اللہ مدد لگایا, یہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اسی کے ساتھ صرف یا اللہ مدد لگاؤ گے, بات صحیح ہے مگر یہ موقع غلط. ابا سمجھیں گے یہ صرف مجھے چڑھانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مجھے چڑھانے کے لیے. اور ابا ابا ہی ہوتا ہے, بیٹا اس کو گن پوائنٹ پہ یہ چڑھا کے تبلیغ نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا, کتنی دفعہ سنایا بیانات میں, کیسے نرم لہجے میں تبلیغ کی حکمت کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مشرکہ تھی, حضرت ابو ہریرہ نے بڑی محبت سے ان کو تبلیغ کی تو والدہ نے ٹھکائی لگا دی حضرت ابو ہریرہ کی. اب یہ نہیں کہ بیٹے نے اٹھایا اور کفر کا فتویٰ, تو جائے گی جہنم میں, تو اسلام کے نام پہ مجھے مار رہی ہے, شرک پہ اتنی ڈٹی ہوئی ہے مجھے مار رہی ہے, اور یہ اور وہ. کچھ بھی نہیں, مار کھائی آرام سے, کچھ بھی نہیں کہا. گئے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دے, اللہ ہدایت دے دے, خیر خواہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. یہ واقعہ تو حقیقی بات ہے, بتاتے ہوئے جذبات جو ہے نا قابو میں نہیں رہتے. حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے گھر جا رہے ہیں, کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بڑے باوقار تھے, عام طور پہ بھاگتے نہیں تھے, تو بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی گھر گئے, والدہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کا اظہار کیا. تو خیر خواہی نظر آئی نا اپنے بیٹے میں. تو جن گھروں میں اس قسم کا ماحول ہے, ایسے لوگ اپنے والدین کی اتنی خدمت کریں, ان کو یہ احساس ہو کہ کسی اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھ رہا ہے جو ابا اما کے حقوق سکھا رہے ہیں. فتوے نہ لگائیں, اور پھر تبلیغ میں نکلنا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے, تو ان کو کسی طرح محبت سے قائل کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حتی الامکان, بولے ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, آپ کی خیرخواہی کے لیے, اور آپ کا خادم بننے اور آپ کی آ کے مزید خدمت کروں گا. پھر بھی اگر اجازت نہیں دیتے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے خدمت کی, اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے پھر تو جائز نہیں ہے. تبلیغ کے اکابر خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر والدین کو ضرورت ہے, کوئی خدمت والا گھر میں نہیں ہے بوڑھے والدین کے لیے, پھر تو جانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کو ضرورت نہیں ہے, دوسرے گھر میں جوان بیٹے موجود ہیں, تو پھر شریعت اپنے دین کو مقدم رکھنے کا کہتی ہے, کیونکہ پھر جو گناہوں کا ماحول چل رہا ہے تو اسی میں لگ جائیں گے. اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے, تو اس کے لیے پھر بغیر اجازت بھی جانے کی گنجائش ہے, لیکن لڑ بھڑ کے نہ جائیں. لڑ کے جا رہا دیکھتا ہوں میں جا رہا ہوں, سر سے لگے دیکھتا ہوں کسی دم ہے تو مجھے روک کے دکھائے, ایسا نہ ہو. آپ نے فیس بک کی بات کی, فیس بک پر جو تصاویر ہوتی ہیں خاص طور پہ نامحرم کی, کیا پھر اس صورت میں فیس بک یوز کرنا جائز ہے؟ آپ نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں یوز کریں نا. آپ حیدرآباد سفر کرتے ہیں پنجاب, تو بسوں میں نامحرم بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, گانے بھی ہوتے ہیں, تو آپ وہ گانے سننے کے لیے تھوڑی بیٹھتے ہیں, اپنے کام سے جا رہے ہیں, وہ لگا ہے اس کو لگانا, وہ اپنا اس کا اپنا حساب کتاب ہے. آپ فیس بک وہ استعمال کرے جو مثبت چیزوں میں کر رہا ہے, خام خام میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. میں کوئی فیس بک کے فضائل نہیں سنا رہا یہاں بیٹھ کے, بہت اچھی چیز ہے جن کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے وہ بھی لگوا لیں. نا 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 نا, جو مثبت انداز سے کام کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ کام کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے, لیکن ان کے لیے جو مثبت, کیونکہ یہ ذریعہ بہت اچھا ہے, تو ذریعہ جب اچھا ہوتا ہے نا تو برائی میں بھی پھر بہت اچھا ہوتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, برائی میں بھی پھر اس کا کوئی لاسانی نہیں ہے. پہلے زمانے میں جس گناہ کے لیے لوگوں کو دس دس بیس بیس سال محنت کرنی پڑتی تھی, وہ ایک انٹرنیٹ کے ایک بٹن پہ ہے وہ سب چیزیں. اس لیے یہ جہنم, جہاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ, زیادہ تر لوگ اس سے جہنم میں ہی جا رہے ہیں. آج بھی شر غالب ہے نا, تو زیادہ تر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی مثال ایسے حدیث میں آتا ہے. دیکھو حدیث میں دولت کی تعریف بھی ہے. آپ کو میں حدیث سناؤں. کچھ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور, کہ اے اللہ کے نبی, جن کے پاس دولت ہے وہ اجر میں ہم سے آگے نکل گئے, وہ تو زیادہ آخرت کما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے بھائی؟ انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم فلاں عمل کرتے ہیں نیکی وہ بھی کرتے ہیں, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ایک کام ایسا ہے جو وہ کرتے ہیں, ہم وہ غریبوں پہ دن رات خرچ کرتے ہیں, ہمیں تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہوتی. یہ صدقے کا اجر تو ہم حاصل نہیں کر سکتے نا, اس میں تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. وہی ہے نا, المومن القوی خیر من المومن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو فرمایا, میں تمہیں چند تسبیحات بتاتا ہوں, وہ کر لو تو تم اجر میں ان کے برابر. کیونکہ وہ جو خرچ کر رہے ہیں جہاد پہ, تبلیغ پہ, اور علم پہ, اور غریبوں پہ, اور رشتہ داروں پہ, تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کچھ تسبیحات بتاتا ہوں, وہ عبادت تم کر لو ان کے برابر ہو جاؤ گے. صحیح حدیث ہے. پھر آپ نے وہ بتائی کہ بھائی ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ. تو یہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے یہ تسبیحات شروع کر دی. جب مالدار صحابہ کو پتا چلی انہوں نے بھی کر دی, وہ تو نیکی پہ حریص تھے نا. ہمارے دور کا کوئی دولت مند ہو جائے, مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے, میں تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے, یہ غریبی مجھے بخشوا دیں گے سارے, مجھے تو تسبیح کی ضرورت کیا ہے, میں تو ویسے ہی اتنا نیک ہوں, یہ تو مدرسہ میں نے بنایا ہے, یہ تو مسجد میں نے بنوائی ہے. لیکن صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے, حرص ہے نیکیوں میں, انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ دوبارہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ایک بات, دوسری بات, لیکن اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے کہ دولت مند لوگ جنت میں غریبوں سے آگے ہوں گے؟ پتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بولو بھائی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ زیادہ جہنم میں ہوں گے, غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دولت آتی ہے نا, دولت آتی ہے, پھر یہ جذبے نہیں رہتے نیک بننے کے. یہ تو صحابہ کے پاس دولت جن کے پاس تھی ان میں یہ جذبہ تھا کہ ہم صدقہ بھی کریں, جہاد بھی کریں, تبلیغ بھی کریں, مدرسوں میں بھی خرچ کریں, اور غریبوں کو بھی کھلائیں, پھر اگر کوئی تسبیح نبی نے غریبوں کو بتائی ہم وہ بھی ڈبل ڈبل کر لیں. وہ یہ تو وہ تھے. ورنہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے, جب پیسہ آتا ہے, غریب تھا تو نماز تہجد ساری ٹائم پہ چل رہی ہے, جب تھوڑا سا ایزی لوڈ کے پیسے آ گئے تو پھر طلبہ کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے, یار یہ جب 500 کا ڈلوا سکتا ہے اس کی ایزی لوڈ, تو میرے پاس بھی تو ہے, میں بھی ایک ایزی لوڈ کروا دوں, میں بھی فلم دیکھ لوں, میں بھی یہ کر لوں, میں بھی دوستیاں لگا لوں, میرے پاس تو پیسہ, یہ غریب ہو گیا اتنا آگے نکل گیا, اس کی 20 گرل فرینڈز ہیں تو میری تو 40 ہونی چاہیے. پھر نماز اچھی نہیں لگتی جب پیسہ ہوتا ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جب کھانے کے لیے اتنا کچھ ہے تو روزہ رکھے گا, وہ نفلی روزہ کہاں رکھے گا. تو اس لیے حدیث میں دولت کی فضیلت ہے, اس کے باوجود دولت مندوں کی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا, فرأیت اکثر اہلھا الفقراء, زیادہ تر میں نے جنت میں کن کو دیکھا؟ غریبوں کو دیکھا ہے. تو یاد رکھو, یہ جو الیکٹرانک اور یہ جو سوشل میڈیا کے جدید ذرائع اور وسائل ہیں, یقیناً ایک ایسے تیز ترین ذرائع ہیں کہ آپ اپنی بات بہت لوگوں تک پہنچا سکتے ہو, تھوڑے وقت میں بہت کام کر سکتے ہو. لیکن ان وسائل اور ذرائع کا غلط استعمال زیادہ ہے. ان وسائل کو استعمال کرنے والے جنتی کم ہیں, جہنمی زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس احتیاط کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ میں جنت کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں, جہنم میں جانے کے لیے بولو بھائی. نہیں, جیسے دولت مند بننے کی کوشش کرو اس لیے کہ میں جنت کے لیے, ورنہ غریبی اچھا ہے بھائی. تو یہاں یہ وسائل بھی اسی نیت سے آپ استعمال کریں. ایک آدمی نے حدیث سنی, طاقتور مومن کمزور سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اب وہ باڈی بلڈر بننا طاقت اس لیے تاکہ محلے کا دادا بن جائے, جو کمزور ملے اس کی جیب سے بٹوا نکال لے. یہ والا طاقت اس لیے تھوڑی ہے, وہ نیت تو اچھی ہو نا کم از کم. تو آپ فیس بک استعمال کریں نام محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی تبلیغ کے لیے. اس میں کوئی نام محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو آنے دو, آپ سے پوچھ کے نہیں آ رہی ہو. جو حضرات ہم سے مسلک کے اعتبار سے لڑتے ہیں ان کو کیا جواب دیں؟ مثلا کوئی ائمہ کرام کو برا کہے اس کے خلاف کام کریں یا نہیں؟ دلائل کی دنیا میں تو کام کرنا چاہیے. کوئی بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے, خاص طور پہ ائمہ اربعہ جو ہے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ لوگ اسلام کے یوں سمجھیں کہ جو ہمارے پاس فقہ قانونی شکل میں موجود ہے اس کے بانی ہیں. اگر ان کو نکال دیں گے بچے گا ہی کچھ نہیں. قرآن حدیث کی تشریح ان حضرات نے جو کی ہے اس کو متن معتبر مانا ہے. تو ان کی ذات پہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نیٹ ورک وسیع ہوتا جا رہا ہے, تو آپ مثبت انداز سے ان ائمہ کا دفاع کریں. دلائل کی دنیا میں وہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے جو ان کا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, وہ ایک آپ کو چھوٹے سا اس کے وہ واقعہ بھی سنا دوں. ہمارے ایک استاذ نے ہمیں سنایا کہ ایک گاؤں میں قادیانی تھا. قادیانی جو تھا نا, تو وہ اس کے بیٹے بھی قادیانی. وہ قادیانی واقعتاً اس کو کچھ اشکالات تھے, وہ اپنے سوالات کا جواب چاہتا تھا, حق کا طالب تھا وہ. اس نے علماء سے مناظرہ رکھوایا, علماء سے کہا بھائی آ جاؤ. اس کے بیٹوں نے بھی کہا آؤ, ہمارے ابا کو قائل کر لو, ان سوالات کا جواب دے دو تو ہم بھی قادیانی مذہب سے توبہ کر لیں گے. تو یہ گاؤں کے جو مولوی صاحب گئے نا اپنے افراد کو لے کے, اب ان کو چاہیے تھا بڑے مثبت انداز سے دلائل سنتے, دلائل کا جواب دیتے, تو وہ واقعی حق کا تلاشی متلاشی تھا. تو یہ جب گئے نا, انہوں نے بات چیت شروع کی. ہمارے استاذ بھی اس محفل میں موجود تھے جو ہمیں واقعہ سنا رہے ہیں. تو انہوں نے جب بات چیت شروع کی, انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں مرزا غلام احمد کی جو کتے جیسی شکل تھی اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. اے بھائی, مرزا غلام احمد کی جو کتے جیسی بات اسٹائل, وہ انہوں نے تھوڑا ہضم کیا, بڑا گڑبڑ گھونٹ لگا. پھر وہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی کتے جیسی شکل تھی جیسے آپ کے ابا کی ہے. ممکن ہے آپ اس کی کتابوں سے ثابت بھی کر دیں, لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے اس قسم کی باتوں کا. وہ اشکالات ہیں, اس کو اشکالات کا جواب آپ دلائل کی دنیا میں دیں. جب وہ مان لے گا نا کہ واقعی جھوٹا نبی تھا, پھر آپ کتا کیا اس کو سور بھی کہہ دیں گے. وہ کہیں گے اس سے بھی بڑی کوئی چیز تھا جس نے نبی پر, نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو اگر کوئی ائمہ کرام پہ اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کے بڑوں پہ نہیں اس طرح سے کیچڑ اچھالیں. وہ کہہ رہا ہے آپ کے بزرگ ایسے تھے, آپ تمہارے تو بزرگ کو پجامہ پہننے کی تمیز نہیں تھی. یہ ہو رہا ہے فیس بک پہ نا. اس سے کیا ہوتا ہے, لڑائی خان صاحب. کوئی معقول اشکال ہے تو اس کا جواب دیا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں ضدی ہے, معقول ہے, تو پھر میں نے جیسے بتایا پھر ان کاموں میں لگنے کے بجائے دوسرے کام میں لگے. چلو, کیا ہم یہاں پر رہتے ہوئے فون پر اپنے عزیز کے ذریعے نبی کو براہ راست سلام کر سکتے ہیں موبائل فون کے ذریعے؟ نبی اور صحابہ کے دور میں جو دستور تھا وہ تو قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام کا تھا. فون کے ذریعے اس طرح سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, دوسرے کسی عالم سے پوچھیں. واللہ اعلم. یونیورسٹی میں اکثر قادیانی و شیعہ غیر مسلم کے ساتھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے, اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ بہت مشکل سوال ہے بھائی. کھانا پینا آپ کھا رہے ہیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے, آپ کو اپنے کھانے سے مطلب, وہ کھاتا رہے, بگائیں گے تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا, تو ادھر بیٹھ فلاں ادھر جا کے بیٹھ کھا لے. کیا میڈیکل کالج میں لڑکیوں کو نماز کی تبلیغ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں؟ تبلیغ تو کسی کو بھی کی جا سکتی ہے, مگر اس میں اب یہ ذہن ہو کہ دماغ پاکیزہ ہو اور اس میں کتنے کا اندیشہ نہ ہو, مقصد دوستی ہو اور دوستی کے نام پہ اس کو تبلیغ کر رہا ہے. جیسے وہ کہا نا, کسی دیندار آدمی کی سیٹنگ اپنے حساب سے ہوتی ہے. جیسے ایک پردے والی خاتون تھی, نمازی تھی, تو ایک لڑکے کو پسند آ گئی, اس نے کہا اس کو اسی حساب سے سیٹنگ کرو. تو کہتے ہیں بہن, بہن تو نہیں کہے گا کہ محترمہ آپ اگر مجھ سے دوستی لگا لیں تو میں آپ کو حج پہ لے کے جاؤں گا. یہ کیا لکھا ہے ایگزیکٹ میں, جذب جذب کی جا سکتی ہے لوگوں کی نظر ایگزیکٹ اس میں ہوتا کیا ہے مجھے معلوم نہیں. بانڈ پر پرائز ملنے والی قیمت کی کیا حیثیت ہے؟ حرام ہے. پرائز بانڈ پہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ حرام ہے. یہ داؤد ابراہیم کی کوئی ہے؟ کام اگر جائز ہے تو جائز ہے, کام ناجائز ہے تو ناجائز. تو بس صحیح والے یعنی اس کی جو غلط ویب سائٹس ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ سوال اگر آپ تحریری طور پر لکھ لیں, مجھے داؤد ابراہیمی کے بارے میں زیادہ تفصیلات یہ پر ہے, صرف اتنا معلوم ہے کہ اسمگلر ہے بہت بڑا, سے زیادہ مجھے ڈیٹیل معلوم نہیں, تو پوری تفصیل اس کی ریٹرن ہو جائیں تو جامعۃ الرشید میں اس کو جمع کرا دیں گے, پوری تفصیلی بات ہو جائے گی. کیا گناہ چھوڑنے کے لیے دوست آپس میں شرط لگا سکتے ہیں کہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی؟ سزا اگر مالی جرمانے کی شکل میں وہ تو جائز نہیں ہے, یعنی جو گناہ کرے گا اس پر اتنے پیسے لازم ہیں, کیونکہ کسی کا پیسہ آپ اس کی دل کی رضا کے بغیر شرط لگا کے نہیں کھا سکتے. باقی دوست آپس میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کی یہ سزا, یہ تو بہت فائدے والی چیز ہے. ہمارے بعض بزرگ ایسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے شیخ سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا دوستوں سے ہوا ہے. فرماتے تھے کہ ہم دوست آپس میں یہ شرط لگاتے تھے کہ بھائی اگر تو نے یہ غلطی کی تو پھر جو ہے نا تیری یہ سزا ہے, دیں گے ہم, تو اس سے بہت سارے گناہ چھوڑ جاتے ہیں اس طریقے سے. اب اس میں جب تک وہ شرط کیا ہے, سزا کیا ہے وہ سامنے نہیں آئے گی تو پوری بات نہیں ہو سکتی. اس میں گڈ ول کے بارے میں بتا دیں, حلال ہے یا حرام؟ گڈ ول کیا چیز ہے بھائی؟ جی نام کو فروخت کرنا, اپنا جو کمپنیوں کے نام بکتے ہیں اس کو حقوق مجردہ کی بے کہتے ہیں. فی نفسی ہی تو یہ جائز نہیں ہے اصل مسئلے کے لحاظ سے. اب آج کل کیا ہے اس کا حکم, مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں. میں نے بتایا تجھے مسئلہ نہیں آیا تو بول دوں گا بھائی میرے کو نہیں آتا, تو یہ مسئلہ میں جیب میں ڈال لیتا ہوں, اس کی تحقیق کر لوں گا, بلکہ تحقیق علماء نے کی ہوئی ہوگی انشاءاللہ, اسی کو دیکھ کے پھر میں اس کا جواب بتا دوں گا. بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, صرف کمپنی کا نام فروخت ہو رہا ہوتا ہے. پرفیوم میں اکثر الکوہل ہوتا ہے, یہ جائز ہے. الکوہل پرفیوم والا جو الکوہل ہے خارجی استعمال اس کا جائز ہے, لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. مرنے کے بعد جسم مٹی ہو جاتا ہے, لیکن فرعون کا مردہ جسم سالم حالت میں موجود ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سالم حالت میں اس لیے موجود ہے, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا الیوم ننجی کا بھی بدنی کا, ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے, تو اللہ نے فرعون کے جسم کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا. لتکون لمن خلفک آیۃ, تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی بن جائے. اب اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, لیکن اللہ کام کس سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے ہی لیتے ہیں. تو یہ مصریوں میں رواج تھا کہ جب ان کا بڑا آدمی مرتا تھا تو اس کو مٹی ہونے سے بچانے کے لیے اس پہ مسالہ لگا کے رکھتے تھے. تو یہ فرعون کی لاش جو محفوظ ہو گئی ہے اسی رسم کی وجہ سے, کہ وہ ایسے بہترین مسالے ہوتے تھے ان کے پاس کہ وہ باڈی پہ لگا دیتے تو اس سے جسم کیا ہوتا؟ محفوظ. تو یہ پھر صدیوں سے مصریوں کے پاس یہ لاش اسی طرح سے چلتی آئی ہے. ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے, جائز نہیں ہے یہ میچز جو آج کل بین الاقوامی سطح پہ دیکھے جا رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, ان میں دلچسپی لینا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کھیل جو شریعت میں جائز ہے نا, کھیل وہ ہے ذہنی تفریح کے لیے, کہ مفید کاموں میں آپ اپنے آپ کو لگائیں, تھک جائیں تو تھوڑا سا ہلا گلا بھی ہو جائے تاکہ آپ کا دماغ مفید کاموں میں. اب کھیل ہی مفید کام بنا لیا اگر آپ نے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کھیل ہی مقصود ہے, اس کا مطلب لہو و لعب کو کیا بنا لیا آپ نے؟ مقصود بنا لی. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے محدود وقت کے لیے پیدا کیا انسان کو دنیا میں, ہلے گلے کو مقصود بنا لینا کہ میں ہلے گلے کے لیے پیدا ہوا ہوں, کرکٹ ہی کے لیے پیدا ہوں. کھلاڑیوں کی زندگی کا مقصد ہی کھیل ہوتا ہے, تو کھیل کو مقصد بنانا درست نہیں ہے. آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے, یا انسان ایک روٹین سے بور ہو جاتا ہے, چلو بھائی تھوڑا سا کرکٹ کھیل لیا آپ نے گلی محلے میں, کھیل لیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ چلتا ہے کچھ بھی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جب تھک جاتے ہیں تو اٹھا کے ایک دوسرے پر تربوز کے چھلکے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, یہی کھیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دماغی تفریح ہو گئی. شطرنج کھیلنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ کھیل ہوتا ہے ذہنی تفریح کے لیے. شطرنج میں ذہن تھکتا ہے, شطرنج کھیلنے والے کو دماغی تفریح کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شطرنج جب آپ کھیلیں گے تو آپ کو دماغ کو تفریح دینے کے لیے کچھ اور کھیلنا پڑے گا, پھر دماغ اس میں لگے گا. تو شریعت کہتی ہے دماغ کو آپ مفید کاموں میں لگائیں. ہاں اس کو ریلیکس کرنے کے لیے دماغ تھوڑا فریش ہو جائے اس کے لیے پھر آپ تھوڑا سا کھیل بھی لیں, ہلے گلے بھی ہو لیں, کوئی لطیفے سنا دیے, کسی کی پتلون کھینچ لی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مذاق مذاق ہو گیا. لیکن کھیل یہ جو بین الاقوامی سطح پہ کھیل ہے یہ کھیل نہیں ہے, تو مقصد ہے. اور پھر کھیل کو اتنی عزت دے دینا. دیکھو کھیل کیا ہوتا ہے, کرکٹ کیا کھیل ہے, ایک آدمی گیند اٹھا کے لاتا ہے پھینکتا ہے, دوسرا بلے سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے, گیند باڈی لائن سے باہر ہوگی تھوڑی خوشی ہو جاتی ہے, چھکا مارا نہیں ہوتا, چھکا نہیں مارا ختم ہو گئی بات. جیسے بچے کھیلتے ہیں گلی میں, جیتا ہارا تھوڑی دیر میں لوگ بھول جاتے ہیں کون جیتا کون ہارا. لیکن آج کل جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا, اس کو ایسا وہ دے دیا گیا ہے کہ کوئی ایٹمی سائنسدان کی بھی ایسی عزت نہیں ہوتی, اور کوئی کسی آرمی کا جو ہے نا وہ بریگیڈیئر یا کرنل اپنے فوجوں کو جس طرح سے میدان جنگ میں ترتیب دے رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے ملک پہ حملہ کرنا ہے, انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اس کو بچانا ہے, آپ ایسا کرو تم کشمیر کا بارڈر سنبھالو جا کر, تم ایسا کرو تم کھوکھرا پار والا بارڈر سنبھالو, اور پھر کچھ وہ کر دیا آپ نے, اس کو وہاں سے معطل کیا بریگیڈیئر کو, اس کی جگہ دوسرا لے آئے, چیف آف آرمی سٹاف بدل دیا, بھائی یہ نہ ہے دوسرا آ جائے تو اچھا لگے گا, نہیں لگے گا, کام اتنا بڑا ہونے والا ہے بھائی, ملکوں کی جنگ ہونے, قسمت تقدیر کے فیصلے ہونے والے ہیں. کرکٹ کیا ہے, گیند بلہ, لیکن اس کو ایسے بنا دیا ہے جیسے دو ملک آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جو بالر ہے نا وہ کھڑا ہوا یوں دیکھے گا, تھوڑا صحیح ہو جائے گا, نہیں زیادہ ہو گیا, تھوڑا صحیح ہو بھائی, وہ جب گیند گھمائے گا نا بلے سے, گیند تھوڑی دیکھے گی یوں جانا ہے یوں جانا, کبھی یوں کبھی ٹانگوں کے نیچے چلی جائے گی, کبھی یوں چلی جائے گی, وہ اتنا ایکوریٹ تھوڑی ہوتا ہے اس کا. لیکن صرف اس کو ایک عزت کی چیز بنانے کے لیے بہت دماغ چاہیے اس کے لیے. کوچ بدل رہے ہیں, کوچ انگلینڈ سے منگوائے, یہ والا کوچ نہیں دو, کوئی بھی کوچ کیا کرائے گا, سارا تکے کا کھیل ہے بھائی, ادھر سے گیند آئے گی ادھر سے ڈنڈے سے اٹھا کے پھینک دے گا. تو ہماری نظر میں گلی ڈنڈا میں, بنٹے اور کنچے کھیلنے میں اور کرکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو بہت عزت دینا شروع کر دیں, پھر ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں, آپ آئیے آپ بتائیے کہ آپ یہ کیوں ہارا پاکستان, مجھ سے پوچھ لیں, میں کہوں گا اس لیے ہارا کہ وہ مارنا چاہتا تھا لگی نہیں, ختم بھائی یہی ہوا نا, آخری بال پہ تین رن چاہیے تھے, اس نے جب گیند کرائی اس کو بھی نہیں پتا تھا کہاں جائے گی, کوشش کی کہ وکٹوں میں جائے, اس نے ڈنڈا گھمایا, کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا, اس دفعہ نہیں لگا, ہار گیا, ختم, بیٹھ کے دوسرا کام کرو بھائی, پڑھو, تعلیم میں لگو, نماز روزہ عبادت میں لگو. لیکن کیا ہوگا, چھ مہینے پروگرام آئیں گے, اس کو بلایا جا رہا ہے کیپٹن کو, آپ بتائیے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آفریدی اس وقت جو تھا وہ بہت ہی ڈسٹربینس کا شکار ہو گیا تھا. وہ یہ تھا کہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا, ایسے تبصرے خام خام میں ایک بیکار چیز کو عزت دینے کے لیے نہیں آ رہی بات, خام خام میں قرب قیامت کی علامات میں سے کہ ذلیل لوگ عزت میں ہوں گے. حدیث میں آتے ہیں قوم کا گھٹیا ترین آدمی سربراہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے سربراہ کو آپ گھٹیا ترین سمجھیں, قرب قیامت کی جو جیسے جیسے ممکن ہے ابھی وہ علامت پوری نہ ہوئی ہو, لیکن نظام عالم بدل رہا ہے. انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو لوگوں کی دھڑکنیں ایسے ہوتی ہیں جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے, بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہے, کسی ملک کسی دوسرے ملک سے جنگ جیتنے پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گیند اور بلوں پہ ہوتا ہے. کیا ہو گیا بھائی, انڈیا اگر ورلڈ کپ جیت گیا, اس نے اتفاق سے اس کے تکے زیادہ لگ گئے تھے, آپ کے نہیں لگ سکے, اگلی دفعہ آپ کے لگ جائیں گے, لیکن بہترین پرفارمنس دکھائی ہے ناظرین اس وقت. تو ایسے ہی ہے, کھیل کو کھیل سمجھے, ہمیں وہ گھمایا تھا لگ گیا نہیں لگا بڑا, جیسے بھی بنڈے میں ہوتا ہے نا یوں کر کے دکھا رہا ہمارے, کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. تو یہ اتنا سمجھا نہیں جاتا, اس کو اتنا سمجھے تو ہم بھی کہیں گے جائز ہے بھائی, لیکن اتنا سمجھتا نہیں ہے کوئی, دل کی دھڑکنیں دھڑکتی ہیں بلا, ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, ہار گیا تو ہار گیا. پاکستان جب ہارا تھا ورلڈ کپ میں, مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے الحمدللہ, شاید آپ سے زیادہ ہو, لیکن مجھے ہار پہ غم نہیں ہوا ذرا بھی, ڈنڈے بلے کے کھیل میں ہار گیا, جنگ کر کے دیکھو انڈیا سے, صحیح ہے نا, کتنا چھوٹا ملک ہے پاکستان, ہماری تو جتنی آبادی ہے اتنی تو انڈیا کی فوج ہے, پھر بھی حملہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے. اور یہ جو انڈیا الزام لگاتا ہے نا کہ یہ جو پاکستان کہتا ہے نا انڈیا نے جنگ میں پہل کی تھی ہم نے دفاع کیا, یہ غلط ہے, اصل میں انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے پہلے, 65 میں بھی رپورٹ, بعض ماہرین کہتے ہیں پاکستان نے کچھ کیا تھا, ادھر سے پھر یہ ہوا ہے. تو ایک بڑے ہاتھ کہہ رہے تھے ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ خود کچھ کریں. کشمیر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, 50-60 سال ہو گئے انڈیا اس پہ قبضہ نہیں کر سکے. 6 لاکھ آرمی 10 سال پہلے صرف 6 لاکھ آرمی ایک چھوٹے سے کشمیر میں تھی. پاکستان کی تو ٹوٹل ملا کے 6 لاکھ آرمی ہوگی, ان کی صرف کشمیر میں 6 لاکھ ہے. مگر وہ میچ میں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, ہارتے ہیں. کارگل کی جب لڑائی شروع ہوئی پہنچ گئے, فتح کر لیا. وہ تو ہمارے وزیر اعظم پھر باہر گئے, ان کو اوباما نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کیا کر رہے ہو تم, میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ تم حکومت کرو. پھر انہوں نے بلوایا دستخط کر کے فوجیوں کو واپس, ورنہ پہنچ گئے تھے نہیں کہ پہنچ گئے تھے. تو یہ جنگیں ان میں ذرا دلچسپی لے انسان, سائنس ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, اسی طرح یہ میدان جنگ کی جنگ ہے. کھیل میں ہار گیا تو چوڑی چھکا میں ہار گئے, لڈو میں ہار گیا تو کیا ہو گیا بھائی, ہار گیا. تو اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ یہ لہو و لعب میں حد سے زیادہ دلچسپی ہے. توہین رسالت اور خاکوں پر فیس بک پر احتجاج اور جلسے جلوسوں کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ نیز فرانس میں گستاخ صحافیوں کا قتل عام, یہ میرا اس پر پورا ایک بیان ہوا ہے, وہ آپ سنیں. دو بیانات ہوئے جمعے کو بھی ہفتے کو بھی. کلاس میں مختلف پروجیکٹس اور اسائنمنٹ میں لڑکیوں کے ساتھ گروپ بنا سکتے ہیں, حتی الامکان اس سے اجتناب کریں. لڑکوں کو پہلے جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھتا تھا اسے کہتے تھے لڑکیوں میں لڑکا, بولو بھائی کوئی یاد نہیں, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. ہم جب چھوٹے بچے اگر کہیں بچیوں میں جا کے کھیلتے تھے تو ہمارے گھر والے رشتے دار کیا کہتے, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا, ایک دم شرم سے واپس آ جاتے تھے. اب اتنے بڑے بڑے ہو کے لڑکیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, حتی الامکان اپنے آپ کو اس سے بچائیں. لڑکے لڑکوں میں 4 شادیاں کرو میں کہتا ہوں حلال طریقے سے. آپ کو پتا ہے نا شریعت مرد تو یہ ہے نا, شادیاں کرو جو اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے, دوستی ایک سے بھی نہ لگاؤ, لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرو. ایک بریل میں مفتی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب سے متعلق بات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ علم غیب کا مطلب ہے اللہ نے حضور پاک کو تمام باتوں کا علم عطا فرمایا اور آپ کا تمام علم اللہ کا عطا کردہ ہے. اسی طرح معارف القرآن میں سورہ لقمان کی آخری آیت کا مطالعہ کیا, وہاں بھی لکھا تھا کہ اللہ نے حضور کو غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے. اس کو علم غیب نہیں کہتے, انباء الغیب کہتے ہیں. کیا اس اصطلاح کے علاوہ واقعتا اختلاف کیا ہے؟ یہ غلط ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام باتوں کا علم دیا, یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام باتوں کا, بلکہ قرآن میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیریں اکٹھی کر لیتا, وما مسنی سوء, اور مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. جبکہ نبی کو دنیا میں نقصانات بھی ہوئے ہیں. تو واضح آیات ہیں قرآن مجید کی. نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی ضروری لیکچر چل رہا ہو, ٹیچر اجازت نہ دے نماز کی, تو کیا کیا جائے, جماعت چھوڑ دی جائے یا نہیں؟ اگر آپ کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ پر مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنا ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو لیکچر چھوڑنا پڑے گا. لیکچر چھوڑ کے اگر جماعت کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر لیکچر میں شرکت جائز نہیں ہے. ٹیچر کو بتائیں کہ یہ اسلامی ملک ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, اگر کچھ طلبہ مل کے دباؤ ڈالیں تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کو اجازت دیں گے اس کے لیے. یا پھر یہ کہ کوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھ لیں جو لیکچر ختم ہونے کے بعد جماعت میں, اور اگر قریب میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے اپنی ہی جماعت کرانی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکچر ختم ہونے کا انتظام کر لیں. پھر خامخواہ میں اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے. بعض لوگ نماز کے پابند, اب وہ لیکچر چل رہا ہے پتہ ہے مسجد بھی کوئی قریب میں نہیں, اپنی نماز پڑھنی ہے. نہیں جی مس سر, نماز کا وقت ہے ابھی پڑھیں گے, تھوڑا سا مؤخر کر لیں اگر قضا نہیں ہو رہی تو. اگر کسی دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو کیا ان کی پیروی ضروری ہے؟ کیونکہ امام کی اتباع ضروری ہے, لہذا 2 رکعت کے بیچ بیٹھتے ہیں, اگر ہم پیروی نہ کریں تو امام پہلے کھڑے ہو جائیں. جبکہ ٹھیک ہے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 رکعت کے بعد وہ سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں, پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ پہلے کھڑے ہو جائیں گے امام بعد میں. تو یہ حدیث میں مانا تھا کہ امام سے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. ہیئر دا انشورنس آر لائز انشورنس لائف انشورنس کیا ابھی دونوں کا مسئلہ الگ ہے یا الگ الگ؟ جنرل انشورنس اور لائف انشورنس دونوں کا ایک ہی حکم ہے, دونوں ناجائز ہیں. اگر کوئی رشتے دار انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہے, اگر وہ تحفے تحائف دیں تو وہ کیسا اگر لیا جائے؟ تو وہی بات ہے, اس کے تحفے تحائف قبول کرنا جائز نہیں. قبول کریں تو یہ بتا کے کہ ٹھیک ہے آپ اصرار کر رہے ہیں, آپ کا دل نہ دکھے, اس کی قیمت ہم صدقہ کر دیں گے. انہوں نے آپ کو کوئی تحفہ دیا لا کے تو وہ گفٹ کی ویلیو مارکیٹ میں معلوم کر کے صدقہ کریں, اس کو ان کو بتا بھی دیں. آپ کے کتنے زیادہ بیانات سننے کے باوجود نوجوان لڑکے ہندوؤں اور عیسائیوں والے رسموں سے اس لیے اجتناب نہیں کرتے کہ ان کے والدین ناراض نہ ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے؟ ایسے لڑکوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خاص طور پہ بارات، جہیز اور سالگرہ. حدیث میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. جہیز کا حکم کیا ہے شرعی، کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز، اس بارے میں بھی انٹرنیٹ پر بیان موجود ہے، وہ پورا سنیں. ہر حالت میں جہیز حرام نہیں ہے. آپ نے بتا دیا نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، پھر بھی لا کے رکھ دیں، پھر اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہ تو نہیں کہ گلی میں اٹھا کے پھینکوا دیں گے آپ اس کو، آپ کا فرض ادا ہو گیا. اس بنیاد پہ رشتہ نہیں توڑنا چاہیے کہ جہیز دے رہے ہیں زبردستی، لیکن آپ منع کریں ان کو. بہت سے علماء ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ جائز ہے. اور میں نے یہ بھی سنا کہ مسجد میں ایک حضرت بیان فرما رہے تھے اور ایک شخص ان کی ویڈیو بنا رہا تھا. ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. اس زمانے میں ٹیلی ویژن پہ علماء اگر نہیں آئیں گے تو ٹیلی ویژن جو ایک ذریعہ ہے وہ سارا غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. البتہ ٹی وی گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے شراب خانے میں جا کے بیان کرنا الگ ہے، گھر میں شراب خانہ کھول لینا. بھائی ٹیلی ویژن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک اتنی غلط باتیں پہنچ رہی ہیں تو ایک اچھی بات بھی پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسے ایک اچھی کو سننے کے لیے آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، آپ نے لا کے رکھ لیا، تو خام خام اتنی فسادات. آج کل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹی وی پر ہو انٹرنیٹ پر موجود نہ ہو. تو ٹیلی ویژن میں جو ضرورتیں پہلے زمانے میں تھیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں. انٹرنیٹ اپنے اختیار میں ہوتا ہے، سمجھ آئیے نا بات؟ تو اس کو اگر کوئی نیوز دیکھنی ہے آپ نے تو وہ آپ انٹرنیٹ پہ ہی وہی چینل چلا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن بے لگام ہے. آپ جیسے ہی گھر سے نکلیں گے بچے فوراً چینل تبدیل. انٹرنیٹ کو لگام دی جا سکتی ہے، پاسورڈ ڈالا جا سکتا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، ڈیلیٹ ہو کے دوبارہ ریکور ہو جاتی ہے. ڈرا سکتے ہیں آپ ان کو. ایک آدمی نے انٹرنیٹ گھر میں لگایا، اوپر لکھتے خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے. آخری لگے بہت ساری ہیں. کیا پسند کی شادی صحیح ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ ان کو میں صورتیں بتاؤں پسند کی شادی کی، کیسے کیسے آپ نے پسند کرنا ہے کسی کو. اگر کوئی کلیگ پسند ہے اور اگر نکاح کا ارادہ بھی ہو تو والدین کی ناراضی ہو جاتی ہے اور وہ راضی نہیں ہوتے تو کیا کیا جائے؟ آیا والدین کی ناراضی مول لے کر نکاح کیا جائے؟ لڑکیوں کے لیے تو اپنے والدین کو ناراض کر کے نکاح کرنا یہ تو کسی صورت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. حدیث میں بہت سخت وعید ہے، باپ کی رضا بہرحال ضروری ہے، کیونکہ لڑکے خواتین کو بیوقوف بہت آسانی سے بنا دیتے ہیں. تو مرد کے لیے الگ حکم ہے، مرد کو اگر پسند ہے تو ابا کو بتائے، منائے، نہیں مان رہے تو بہتر ہے کہ چھوڑ دے اس کو، جہاں والدین چاہ رہے ہیں وہاں کرے. لیکن بعض دفعہ ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان کی کہ وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے، اس کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، پھر ایسی صورت میں پھر گنجائش ہے اس کے لیے نکاح کر لے، لیکن ابا سے لڑے بڑے نہیں. کوشش یہی کرے کہ ابا سے ہی کرے، ابا کو منا کے کرے شادی. اہل تشیع سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ اہل تشیع اور ہمارے مسلک میں اتنا زیادہ فرق ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں. بہت سارے شیعہ دنیا میں ایسے ہیں جن پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہے، شیعہ مذہب میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پہ کفر کا فتویٰ. تو علی الاطلاق اس میں تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں سب شیعہ کافر ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سب کافر ہیں نہیں ہیں، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. لیکن نکاح کے بارے میں کوئی بھی جائز نہیں کہتا، کیونکہ مسلکی اختلاف بہت زیادہ ہے، گاڑی زندگی کی چل نہیں سکتی ایک ساتھ، بہت زیادہ فرق ہے دونوں. تو اس لیے نکاح جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. ذمہ دار اور فرائض، ذمہ داری اور فرائض میں اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ آج کل ذمہ داری کے حقوق سنبھالتے ہوئے فرائض چھوٹ رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ حقوق العباد فرائض اللہ کے بھی ادا ہوں اور حقوق العباد بھی ہوں. شریعت نے کوئی ایسا فرض آپ پہ کیا ہی نہیں ہے جس سے حقوق العباد فوت ہوتے ہوں، تو دونوں چلائے جا سکتے ہیں. شریعت میں بھی تو اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں، شیئرز میں بھی تو ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ادھار بھی تو، یہ انہوں نے رومن اس میں لکھا ہے، رسک ہوتا ہے کہ پروفٹ ہو یا لاس. تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹائم ذرا کم ہے، دوبارہ پھر کسی وقت پوچھ لیں. میں پرائیویٹ کالج میں پڑھتا ہوں، وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور ٹیچرز بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اب ان کو نہ دیکھیں اور انہی سے پڑھیں یہ ہر جگہ مناسب نہیں؟ یہ مسئلہ بتاتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ آزاد نہ ہو جائیں. اگر کسی مجبوری سے کسی خاتون سے پڑھنے کی ضرورت، پہلی بات تو خاتون سے پڑھ کیوں رہے ہیں؟ آدمی کم ہے یا دنیا میں پڑھانے والے؟ بہت ہر شعبے میں مرد آپ کو پڑھانے کے لیے ملیں گے. یہ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کلاس لے رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں آپ اپنی مرضی سے ٹیچر نہیں لا سکتے، بعض دفعہ خواتین بھی پڑھانے کے لیے آ جاتی ہیں, وہاں مجبوری ہے کہ اب چھوڑ کے نہیں جا سکتا, فیس بھری ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں اس خاتون کی طرف بوقت ضرورت بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے, بشرطے کہ شہوت کی نیت سے نہ ہو, بری نیت سے نہ ہو, کیونکہ وہ تعلیم کے لیے ضروری ہے, نیچے دیکھ کے نہیں پڑھا جا سکتا. یہی مسئلہ ہے کہ کسٹمر دکاندار کے پاس خواتین بھی آتی ہیں خرید و فروخت کے لیے, تو وہ ان کی طرف ضرورت کے وقت دیکھ سکتا ہے, ان کو نہیں دیکھے گا تو. ایک صاحب کا جیولری کا کام تھا نا, رمضان کے آخری عشرے میں خواتین کا بہت رش ہوتا ہے, تو کہتے ہیں وہ جو بھی آتی ہے کچھ اٹھا کے کہ یہ تو نیچے دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھا صوفی مل گیا پر دیکھتا ہی نہیں ہے. تو خواتین میں جیب کتریاں بہت ہوتی ہیں, تو میں نے کہا دیکھ لیا کرو لیکن ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھ. سیاست میں عمران خان تحریک انصاف جیسی جماعتوں کو ووٹ دینا, بھائی یہ سیاسی باتیں یہ نہ کریں تو اچھا ہے, آپ کو جو اچھا لگے اس کو ووٹ دے دیں. تخنے اگر چھپے ہوں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل اذا رہو, صحیح حدیث ہے, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. اس لیے پینٹ ہے شلوار ہے اس کو اوپر اٹھانا عام حالات میں بھی ضروری ہے, نماز میں زیادہ ضروری ہے, ورنہ نماز یعنی منہ سے ٹھیک ہے, اوپر سے جو چیز آ رہی ہے نا وہ نیچے تک نہ پہنچے, مرد کے لیے حکم ہے. فولڈ کرنا چاہیے, نہیں غلط ہے وہ جی, غلط ہے وہ بھی. ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے باقی جہاں تک, نصف پنڈلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نصف پنڈلی تک پہنتے تھے, لیکن علماء کہتے ہیں حدیث میں اجازت ہے ٹخنوں کے اوپر تک بھی رکھ سکتے ہیں. لوگ ٹخنوں کے اوپر پسند نہیں کر رہے, نصف پنڈلیوں تک ہی آپ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اور قربانی ہو جائے گی, بس ٹخنوں کے اوپر ہی کر لیں تو بھی غنیمت ہے. ہاں یہ فولڈ کرنا ضروری ہے, بعض لوگ کہتے ہیں پینٹ موڑی نہ جائے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, حدیث میں بہت شدید وعید ہے نماز میں ٹخنے ڈھانکنے پر. شیعیت کے خلاف علمی اور عملی کام کرنے میں اگر کچھ فقہی مسائل چھوٹ جائیں, سمجھا نہیں یہ سوال کا مقصد کیا ہے. شیعہ کے خلاف کام کریں یا کسی کے بھی تو دلائل کی دنیا میں کام ہونا چاہیے, لڑنے بھڑنے والا کام اس زمانے میں غلط ہے. دلائل کا جواب دلائل سے دیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو پھر ملک میں کیا ہوتا ہے, فسادات ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. پشاور کے واقعے پر مجاہدین کو بدنام کیا جا رہا ہے, آپ مختلف افراد میں بتائیں. پشاور کا واقعہ یہ افغانستان کی سازش ہے جو امریکہ کے ماتحت چل رہا ہے, یہ بات تو بالکل کھلے عام سب کے سامنے آ چکی ہے. جس نے بھی کیا ہے امریکہ کے اشاروں پہ کیا ہے, افغان گورنمنٹ کے کہنے پر, سارا سب کچھ ان کے لنک افغان حکومت سے جا کے ملتے ہیں. افغان حکومت سے میری مراد جو اس وقت حکومت ہے, جو کس کے تابع ہے, امریکہ کے. تو جب تک امریکہ آپ کے پڑوس سے نہیں نکلتا آپ کے ملک میں امن و امان بہت مشکل ہے, کیونکہ جب امریکہ نہیں تھا پڑوس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, جب وہ آیا تو سب کچھ ہو رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا ہمارے گھر سے تعویذ نکل رہے ہیں, بھوت نکل رہے ہیں جن, میں کہتا ہوں کب سے, کہہ رہے ہیں جب سے وہ چمونی خالہ آئی ہیں نا گھر میں, اس وقت سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے سارا کام کس کا ہے, چمونی خالہ کا ہی ہے, وہ رکھ رہی ہیں, جب نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسے ہی یہ جو ہمارے گھر ہمارے ملک میں جو بم پھٹ رہے ہیں, یہ جب سے چمونی خالہ ہمارے پڑوس میں آئی ہے نا امریکہ, اس وقت سے ہو رہا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. یہ سمجھ لو وہی کر رہے ہیں. یہ دین کی تبلیغ کے لیے ویڈیو بنوانا, بہت سے علماء بنوا رہے ہیں, آپ بھی بنوا لے ہیں. اگر پانی کے جہاز پر جمعے کا خطبہ نہ ہوتا ہو تو کیا جمعے کی نماز کی جگہ, پانی کے جہاز پہ جمعہ نہیں ہوتا اگر شہر سے باہر نکل چکا ہے وہ بیچ سمندر میں, جمعے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے, تو اس لیے پانی کے جہاز پہ ظہر ہی کی نماز پڑھی جائے گی. اگر مسلمان کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو غیر مسلم سارے کشتی پر خطبہ, کوئی خطبہ جب کشتی میں ہے آپ سمندر کے اندر ہیں تو خطبہ ہی نہیں ہے, تو جمعہ ہے ہی نہیں. قبلہ تو آج سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور آپ کو قبلہ معلوم نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. جہاز کو سب پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے, آپ کیپٹن سے پوچھیں کہ قبلہ کدھر ہے تو آپ کو بتا دیں گے. جہاز تو پوری ڈائریکشن ہے, ایک چیز کا پتا ہوتا ہے اس کو, تو آپ کا پتا ہوگا آپ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت. آپ نے کہا کہ اتنی عربی آنا ضروری ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے. میں کالج میں پڑھتا ہوں, وقت نہیں ملتا, باقاعدہ پڑھوں, اب کیا کریں. انٹرنیٹ پہ ہم آن لائن ابھی شروع کر رہے ہیں تیسرے پارے کا ترجمہ, تو وہ سیکھ لیں آپ انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک شارٹ کورس عربی گرامر کا بھی کروائیں گے, اتنی عربی جس سے قرآن کی کچھ شدھ بدھ ہو جائے آپ لوگوں کو, وہ انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ آن لائن وہ شروع ہوگا. کوئی مسائل پوچھنے آئے تو ہم اسے آرام سے دے دیں, کوئی موبائل چھیننے آئے تو ہم اسے آرام سے دے دیں یا مزاحمت کریں. اس طرح ہڑتال میں زبردستی دکانیں بند کروائے تو کیا, جو ہڑتال میں زبردستی دکان سب کی بند کروا رہے تو آپ بھی بند کر لیں. خام خامے ٹارزن بننے کی کوشش نہ کریں, باقی بھی تو بند کر ہی رہے نا, آپ بھی کر لیں. جتنی اوقات ہے انسان کی اتنا ہی رہے. آپ کی نہ کوئی سیاسی تنظیم ہے, نہ کوئی نہ محلے کے دادا ہو, جو کر رہے ہیں تم بھی کر لو بھائی, ورنہ تمہاری دکان کیا, تمہاری ساری نسلیں بند ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے. موبائل چھیننے آئے تو اس میں ایک عزیمت ہے, ایک رخصت ہے. رخصت کسے کہتے ہیں, جیسے آپ سفر میں ہیں تو عزیمت کیا ہے, روزہ رکھ لیں. گنجائش کیا ہے, چھوڑ لیں, چھوڑنا بھی جائز ہے, رکھنا بہتر ہے, بشرطے کے سہولت سے رکھ سکتے ہوں. تو اسی طرح جو موبائل چھیننے آئے, حدیث میں عزیمت ہی ہے, لڑو اس سے, وہ آپ کو مار دے گا, آپ جنت میں, آپ نے اسے مار دیا وہ جہنم. رخصت کیا ہے, شرافت سے پکڑا دو, یہ لکھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جان بچ جائے موبائل چلا جائے. تو حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ اسلحہ ہے لڑنے کے لیے کچھ ہے تو پھر, تو اگر پکڑائی میں آ جائے پھر نہ چھوڑو, یہ اکیلے کی بات کر رہا ہوں. اگر پبلک نے پکڑ لیا پھر اس کو زندہ نہ چھوڑو یاد رکھو, اس کو مارو ہی جان سے, بشرطے کہ ہو وہ. ایسے ہی بلوے میں بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے ہی نہیں, آپ کوئی مقدمہ تھوڑی کر رہے ہیں. بھاگ گیا, پکڑائی میں نہیں آئے, پھر نہیں مار سکتے اس کو. کہیں نظر آیا آپ نے کہا وہ پچھلے مہینے اس نے موبائل کھینچا, اب میں ٹھا کر کے بولی, یہ جائز نہیں ہے. عین واردات کے موقع پر شریعت میں جائز ہے کہ آپ اس کو جان سے مار دیں, عین اس موقع پر اگر پکڑائی میں آ گیا, بشرطے کہ اس کے پاس اسلحہ ہو. ڈنڈے سے کسی کو کوئی چیز چھین رہا ہے, ویسے ہی چھین رہا ہے, پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے, یاد رکھیں, جائز نہیں ہے قتل کرنا. پھر تھوڑی سی تربیت دے کے, تھوڑے سے چترول, اس کے تھوڑے موٹے گناہ معاف ہو جائیں, اس کو رخصت کر دیں. لیکن اگر اسلحہ ہے اس کے پاس, پھر اسے زندہ نہ چھوڑیں, اس کو سب مل کے جب تک مر نہیں جاتا اسے چھوڑنا نہیں ہے. جی بس یہ کہ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو پھر رہی ہے, ورنہ نہیں ہے. کسی بے گناہ کو مارنا جائز نہیں ہے بھائی, بدنظری, اور اس میں کوئی کیس بھی نہیں بنتا, بلوا ہے بھائی, سب نے مل کے مار دیا. بدنظری کو ترک کرنے کا طریقہ, یہ تو بہت لمبا بیان ہے, ہو جائے گا اس پر, یہ مختصر سوال ہی ہوگی, جواب دیں گے. 5 فروری اثر سے تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے گلشن بہار, ان سب کو بالکل بھائی تبلیغ کی اجتماع ہے, یہ پوری دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے اور اس سے آپ کے ملک کی عزت ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں تھا تو افریقہ سے ایک طالب علم بنوری ٹاؤن میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. کچھ عربی میں, کچھ اس سے ٹوٹی پھوٹی عربی میں بات چیت ہوئی, تو میں نے کہا آپ ساؤتھ افریقہ سے یہاں کیوں آئے ہو پاکستان کراچی میں, تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کی کیا قدر ہے پاکستان کی تبلیغ کی برکت سے. تو اتنا بڑا نیٹورک تبلیغ کا کسی کے پاس نہیں ہے, عربوں کے پاس بھی نہیں ہے. عرب کام کر رہے ہیں تبلیغ کا, میں خدا نخواستہ ان کی برائی نہیں, وہ بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں اپنے ان کے طریقے, لیکن یہ چلتا پھرتا اپنا مال اپنی جان, یہ اتنا بڑا پوری دنیا میں کہیں نہیں. حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع کس کا ہو رہا ہے, تبلیغ جماعت کا ہو رہا ہے, اور اتنے اخلاص کے ساتھ. اس لیے جب بھی اس قسم کے اجتماع آیا کریں, اس میں کوشش کیا کریں, خود بھی شرکت کی, دوسروں کو بھی اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں, مسلمانوں کی قوت کا اظہار بھی ہوتا ہے اس میں. دین کے کسی شعبے کو برا نہ سمجھیں اور خامیوں پہ پردہ ڈالیں. کوئی اس وقت دین کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں خامیاں نہ ہو, پورا صحیح. دنیا میں کوئی فرد نہیں ہوتا تو پوری تنظیمیں کہاں سے صحیح ہو سکتی ہیں. تو یہی دیکھنا چاہیے خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. شر غالب ہے تو چھوڑ دے, خیر غالب ہے تو لگ جائے اس میں اور شر کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یونیورسٹیوں میں غیر مسلموں کی رسموں کو دوسرے ناموں سے منایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں لوگوں سمجھا ہے. کسی غیر مسلم کی جو مذہبی رسوم ہے ان میں شرکت بالکل بھی جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. کرسمس ہے, دیوالی ہے, اس میں ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. خود سے آپ کے پاس کوئی چیز پکا کے بیچ دیتے ہیں تو لے لیں, بائیکاٹ بھی نہ کریں, دشمنی نہیں کرنی. لیکن خود سے ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنا, ہیپی کرسمس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں آپ, یہ حرام ہے. دیوالی میں شرکت کی جو مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی کو بھی شرکت کی اجازت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں والدین دنیا کے کاموں میں بہت ساتھ دیتے ہیں مگر دین کے لیے مسجد جاؤ تو کیا ہے, زیادہ سننے کو ملتا ہے, حد سے زیادہ سننے کو ملتا ہے. سننے یہ بھی ثواب ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے والدین کی سن کے برداشت کرنا بھی تیرا فرض ہے. سن لیں کہ ہم کریں تو کیا کریں, سن کے برداشت کریں بس, اور کچھ نہیں. والدین کی برداشت کرنا بہت ثواب ہے. جی جی میں سوال سمجھ گیا. کہہ رہے ہیں اہل تشیع کے امام بار بار ہوتے ہیں, بم بلاسٹ ہوتے ہیں, ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. بالکل جائز نہیں ہے ملک میں بموں کے دھماکے کرنا اور اس طرح سے تخریب کاری کرنا. فرقے ہر دور میں 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں مگر بموں سے اڑانے کی روایت کبھی بھی دلائل کی دنیا میں ہمیشہ سے مقابلہ ہوتا رہا ہے. شیعہ سنی مناظرے بھی ہمیشہ سے ہوئے. بم پھاڑنا کہ آپ کو سرائے سے متفق نہیں ہے, لہٰذا اس کی پتلون میں ایک بم رکھ کے آ جائیں آپ, کیونکہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. اس کی اجازت, اور پھر اپنے ملک میں جب ملک کی سالمیت خطرے میں پڑی ہوئی ہو, لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ختم کر دو, یہ سب منافق حکمران ہیں, ختم کر کے کیا ہوگا, آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. بلکہ یہ کس کی گود میں گرے گا, انڈیا کی, امریکہ کی. دیکھو اس وقت امریکہ کی سازش ہے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں, خواہ وہ نام کے اسلامی کیوں نہ ہو, مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ, ان میں بغاوتیں کرائی جائیں, اور پھر اس کی بغاوت کو کیش کون کرائے گا, امریکہ. دیکھو لیبیا کے مسلمانوں کو لیبیا کی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا, یہ غلط ہے, یوں ہے, کھڑے ہو گئے, فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس کا, تیل کھینچ کھینچ کے ان کی رگوں سے امریکہ چوس رہا ہے. عراق کو صدام حسین کے خلاف کھڑا کر دیا, فائدہ کون اٹھا رہا ہے. صدام حسین میں 1000 برائیاں تھیں مگر امریکہ سے تو اچھا تھا نا بھائی, مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں پہ خرچ کر رہا تھا. قذافی جو تھا 1000 برائیاں تھیں لیکن مسلمانوں کے وسائل کس پہ خرچ ہو رہے تھے, مسلمانوں پہ خرچ ہو رہے تھے. اب وہ سارے وسائل پر قدرت کس کو ہے, امریکہ. تو جہاں بھی تخریب کاریاں ہو رہی ہیں ملکوں میں, تخریب کاری پہ لیبل تو بڑا اچھا لگایا جا رہا ہے مگر اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, امریکہ کو ہو رہا ہے, امریکہ چاہ رہا ہے کہ. تو اس لیے ملک میں کسی قسم کی مسلح تخریب کاری کرنا, بم پھاڑنا, ادھر جا کے رکھ دیا ادھر جا کے رکھ دیا, چاہے کسی کی بھی عبادت گاہ پر ہو, اس کی کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی اجازت نہیں دیتا. جی نہیں جائز نہیں, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے روزہ رکھتا ہو. نماز پڑھ رہا ہے اگر ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو ملک تو ہمارا ہی ہے نا بھائی, کہاں جائیں گے. جی جی اسٹرالوجی دیکھیں, قرآن مجید میں ستاروں کے بارے میں بہت ساری باتیں, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وزین السماء دنیا بھی مسعودی, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا, شہاب ثاقب بنائے. قرآن بنیادی طور پر سائنس کی کتاب نہیں ہے. بالکل جائز ہے, قرآن میں آتا ہے وہ بھی نجمی ہم یہتدون, ہم نے ستارے پیدا کیے جس سے تمہیں سمتیں معلوم ہوتی ہیں, راستے معلوم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں نے فلکیات کے علم میں جتنی ترقی کی تھی اتنی کسی نے بھی نہیں کی. یہ جو کرو ٹیگنومیٹری ہے اس کے بانی مسلمان ہیں, اور ماہر فلکیات جتنے ہمارے مفتی رشید ہیں سب بڑے فلکیات کے ماہر تھے, انہوں نے کوئی بھی جدید دور کی کتاب نہیں پڑھی, ساری مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے ماہر فلکیات بنے تھے وہ. تو علم نجوم جو ہے, علم نجوم جو وہ آپ کا ستارہ گردی میں ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نان مسلم کوئی بتائے اس کی دلیل کیا ہے, دلیل یا تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے کسی چیز کی یا کسی پیغمبر کا قول ہوتا ہے. تو نہ آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک, کوئی لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوا کہ آپ کا ستارہ وہاں جا رہا ہے تو آپ یہاں چلے جائیں گے, کوئی لیبورٹری میں یہ ٹریس نہیں ہوا, اور نہ کوئی کسی نبی نے یہ تعلیم دی. تو یہ نجومیوں کی بیچاروں کی اپنی بھڑکیاں ہیں. ایک نجومی نے کسی بادشاہ نے کہا کہ میرے یہاں خارش ہو رہی ہے, آپ کہنے ادھر خارش ہو رہی ہے, نجومی نے کہا کہ ادھر خارش ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ فلاں ملک پہ قبضہ کر لیں گے. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے, اس نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کے شہزادے کی شادی ہونے والی ہے, اس نے کہا گھٹنے میں بھی ہو رہی ہے, اس نے کہا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ناکام ہونے والی ہے. نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا بھائی الرجی ہے, کسی حکیم سے علاج کرا, خارش کی بیماری. تو بعض لوگوں کو خارش ہوتی ہے. ایک لطیفہ سنا دو. اچھا رہنے رہنے, مزیدار نہیں, انٹرنیٹ بھی جا رہا ہے, تھوڑا سا تہذیب سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو جائے گا. ہے بھائی نہیں, ویسے تو کھول کے رکھیں, یہ والا لطیفہ صرف رہنے میں آف ہو گیا, خود ہی آف ہو گیا. اچھا پھر تو اچھا ہو گیا. ایک حکیم صاحب جو ہے نا, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے, پیٹ میں کیڑے ہیں ختم ہونے چاہیے, کھانسی ابھی کیڑے ہیں پیٹ میں, نزلہ ابھی پیٹ میں کیڑے, لوگ تنگ آ گئے یار یہ کیا بات ہے نا, بخار میں بھی کیڑوں کی دوا, پیٹ خراب ہو پھر کیڑوں کی دوا دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے نا, بھوک زیادہ لگتی ہے پھر کیڑوں کی دوا دیں, جس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں بھوک بہت لگتی ہے اس کو, جو آ رہا ہے کیڑوں کی دوا. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک آدمی درخت پہ چڑھا, پاؤں پھسلا, پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی, لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے, حکیم صاحب نے پلستر کیا اور کیڑوں کی دوا. میں نے کہا حکیم صاحب اس کا کیڑوں سے کیا تعلق, حکیم نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا. اگر کیڑا نہ ہوتا آرام سے نیچے نہیں بیٹھا رہتا. نارمل آدمی کو درخت پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, تجھے جو چاہیے ڈنڈے سے توڑ کے کھا لے. اس نے کہا اگر اس کے کیڑوں کا علاج نہ ہوا یہ دوبارہ چڑھے گا. تو یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی خواہش ہوتی ہے یا کوئی کیڑا ہوتا ہے ان کو, اس لیے کبھی تمہارا ستارہ ادھر گردش میں, تمہارا یہ ہو جائے گا, تمہارا یہ گردش میں, ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کیا پوچھ رہے تھے, بس یہ آخری سوال ہے پھر برخاست کرتے ہیں. ہاں قسطوں پہ جائز ہے چیزیں. دو سودے کہاں ہوتے ہیں قسطوں پہ, ایک ہی سودا ہوتا ہے. دیکھو شروع میں بارگیننگ میں تو اتنا بتایا جاتا ہے بھائی کیش پہ یہ اتنے کی ہے, قسطوں پہ یہ اتنے کی, یہ بھی سودا ہوا نہیں ہے. اب سودا آپ نے اسی مجلس میں ڈن کرنا ہے کہ مجھے کیش پہ چاہیے یا قسطوں پہ چاہیے, اس میں ڈن کرنا ضروری ہے. کر دیا تو جو تھا وہ طے ہو گیا, اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک سودے میں دوسرا سودا جائز نہیں, وہ صورت یوں بنے گی کہ آپ یوں کہیں کہ ٹھیک ہے کیش والی بھی آفر میں قبول کرتا ہوں, قسطوں والی بھی. میں اب گھر جا رہا ہوں, اگر میں اتنے پیسے لے آیا, صحیح ہے نا, کم پیسے لے آیا تو سمجھو کیش پہ لے آئے, اور اگر میں نہیں آیا تو سمجھ جانا کہ میں قسطوں پہ لے آؤں اور اگلے مہینے پیسے دے دوں گا, یہ جائز نہیں ہے. اسی وقت مجلس میں طے کرنا ضروری ہے کہ قسطوں پہ خرید رہے ہیں یا کیش پہ خرید رہے ہیں. جی بھائی جی, کارٹون جو بہت ہی ٹیڑھا میڑا ہو نا, بالکل اتنی لمبی ناک جا رہی ہے, اس کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ تصویر نہیں ہے, یہ تو تصویر کا مذاق ہے, توہین ہے. وہ اتنی لمبی سی ناک ہے, ایسے ٹیڑھا میڑا سا, پھر بھی نہ بنائیں تو بہتر ہے. اٹریکشن کے لیے کچھ اور رکھ دیں اس میں. آپ کی دعوت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے, آپ چمک پٹیاں تو لگانے سے رہے نا اس میں, اٹریکشن کے لیے آپ کام اچھا کریں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. جی نہیں جائز نہیں ہے, میں نے بتایا. آپ کے سامنے کوئی صحابہ کو کھلے لفظوں میں برا بلا کہے, ایک تو ہے کسی صحابی پر اعتراض کرنا, تو شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے, وہ اعتراض کرتے ہیں آپ اعتراض کا جواب دیں. ایک ہے توہین کرنا کسی صحابی کی, بدتمیزی کرنا, تو آپ کا مکہ ہے وہیں تسلی سے اس کی طبیعت دھو دیں آپ, بولے ہمارے سامنے یہ کام جو کرنا ہے امام بارگاہ کے اندر بیٹھ کے کرو. ہر کام بندوق کی نوک پہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا تو ٹھاکر کے گولی سے مار دیتے ہیں. تو اگر کوئی شیعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے, پہلی تو آپ اس کو ایک وارننگ دیں کہ بھائی میرے سامنے یہ باتیں مت کرو, میرے جذبات کو آپ چیلنج کر رہے ہو, میری کھوپڑی گھوم جائے گی, چپ کرو, جو کرنا ہے اپنے امام بار کے اندر بیٹھ کے, جس کو مرضی بول رہا تمہارا مذہب ہے تو جو مرضی کرو. پھر بھی کر رہا ہے تو اگر آپ کمزور ہیں وہ طاقتور ہے, آپ کا بھائی ایک لگایا تو چھ وہ لگا دے گا, تو پھر اپنے کسی دوست کو بھی بلا لیں, تو یہ بازم نہیں ہو رہا, دونوں مل کے ایک دفعہ اس کو کوٹ دیں اور کسی کو گواہ بھی بنا لیں, تاکہ آپ پر مدعا نہ آیا, بولے بھائی یہ کر رہا تھا, تو ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی, بھائی صحیح ہے, کیوں کسی کا بزرگوں کا کسی کے سامنے بیٹھ کے مذاق ہو, اتنا کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ البتہ کوئی دہشت گرد ہے جو ٹارگٹ کلر ہے, ٹارگٹ کلر کے حکام الگ ہوتے ہیں. کوئی علماء کو قاتل ہے, کوئی قتل کر رہا ہے, تو وہ ایک الگ نوعیت ہے, اس کی تو سزا قتل ہی ہے, قتل کی سزا قتل ہے. لیکن عام آدمی کو, جو عام, ہر آدمی تو قاتل نہیں ہوتا نا, تو اس کو یہ اس طرح سے جو ہے نا, اس طرح مسلح تحریکیں, اس سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا, اس کا جائز نہیں ہے.
جی
دیکھیں, یہ دور جو ہے نا اخلاق کا ہے, یہ دور کس کا ہے؟ اسلام کمزور ہے دنیا میں, تو آپ اس کو طریقے سے ہی, اچھے اخلاق سے ہی متاثر کر سکتے ہیں, طریقے سے دلائل کی دنیا میں بات کریں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے, دھمکیاں ان کے نہیں چلتی. جی ہندو اگر پڑوسی میں ہے آپ کا یا محلے داری ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی پڑوسیوں کا خیال کیا کرتے تھے, بیمار ہوتے تھے اس یہودی کی عیادت کرتے تھے, اس کو ہدیہ بھیجتے تھے, تو بالکل احادیث صحیح ہیں اس بارے میں. تو ہندو یہودی سے تو کم ہو گیا نا, پھر بھی کھا لیں. ہاں گوشت اگر ہے تو وہ تو مارکیٹ سے خریدا ہے نا اس نے, تو وہ تو مسلمان قصائی سے. اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ وہ گھر میں نہ ذبح کر رہا ہو تو پھر حرام ہے, بہتر ہے گوشت سے احتیاط برت لیں. وہ ویسے بھی گوشت ووشت نہیں کھاتے ہندو لوگ, وہ تو اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. جی
محبت محبت نہیں بانٹتے, یہ ویلنٹائن میں سب کو پتا ہے کیا بٹ رہا ہے,
یہ حرام ہے بالکل, اس کی حوصلہ افزائی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کافی لمبی نشست ہو گئی آپ حضرات کے ساتھ. امید ہے جو نماز سے پہلے جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا ہے, آپ کی ذمہ داری ہیں, آپ لوگوں نے اس کا احساس کیا ہے نہیں کیا, کام کریں گے کہ نہیں کریں گے, مثبت طریقوں میں لگے رہیں, اپنی اصلاح میں بھی لگیں, اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آپ نے کام کرنا ہے, علماء کے بیانات شیئر کرنا, کسی بھی طریقے سے تعلیم کے شعبوں میں آگے بڑھنا, تو اس میں خوب محنت کریں, کوشش کریں. ایک مجلس انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد خواتین کے لیے رکھی جائے گی, تو اس خواتین میں کوشش یہ کریں گے کہ ان کے مرد ان کو لے کر آئیں, تاکہ اکیلے نہ آئیں وہ, تو اس میں جو مرد غریبی میں آ گئے وہ آ گئے, ٹھیک ہے نا, تو اصل اس میں ہدف خواتین ہوں گی, تو پھر ان کے حساب سے جو خواتین کی ذمہ داری ہیں اسی پر انشاءاللہ بیان ہوگا.